إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یہ محض اللہ تعالیٰ کا احسان اور اس کی توفیق ہے کہ ایک انسان اپنی دنیاوی مشغولیتوں سے وقت نکال کر دین سیکھنے کے لیے اپنے قدم بڑھائے. اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو تو تمام صلاحیتوں کے باوجود ایک انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مجلس میں ہم کو جمع کیا اور دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر چھوڑ کے یہاں آنے کی توفیق دی. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. ورنہ بہت سی خواتین وہ ہیں کہ جن کے پاس بہت زیادہ فرصت ہوتی ہے لیکن اس فرصت کے باوجود وہ اپنے اوقات کو نہ صرف یہ کہ عبادات میں صرف نہیں کرتی ہیں بلکہ اپنے اوقات کو گناہوں میں، غیبت میں، جھوٹ میں اور اسی طرح سے دنیاوی لہو لعب میں، کھیل تماشوں میں اس کو صرف کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی مجالس میں بار بار ہم کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا یہ جو کورس ہے اس کا مقصد کیا ہے، اس کے عناوین کیا ہیں، اس کی تفصیل کیا ہے؟ اس کورس کا عنوان جیسا کہ آپ جانتے ہیں اصلاح نفس ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے اور نفس کی اصلاح میں اس مہینے کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. ایک انسان روزے کے ذریعے سے اور قرآن کی تلاوت، عبادات اور رات کی تراویح کے ذریعے سے اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے، اپنی بھوک اور اپنی نیند پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے، جو کہ انسان کی بہت بڑی کمزوریاں ہیں. اس اعتبار سے اور اسی مناسبت سے اس کورس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ رمضان المبارک ہمارے لیے ایک رسمی مہینہ نہ بنے بلکہ واقعی ہم رمضان کے سلسلے میں حساس ہوں اور اس مہینے کو کھانے پینے، کپڑے اور ان تمام ضروریات کے ساتھ ساتھ ہم عبادات کا بھی مہینہ بنائیں اور اپنی تربیت کا مہینہ بنائیں. دیکھیے، تربیت اس کی ہوتی ہے جو تربیت کی فکر کرتا ہے، ورنہ تربیت کا موسم آ کے نکل جاتا ہے اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا اور اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے. ایک انسان وعظ و نصیحت کی مجلس میں سویا رہے، بہت ممکن ہے بیٹھنے کا ثواب اس کو مل جائے لیکن فائدہ اس کو نہیں ملتا ہے. اسی طرح سے رمضان کا مہینہ آ کے نکل جاتا ہے، لوگ فرض روزہ رکھ لیتے ہیں، تراویح پڑھ لیتے ہیں، بہت سارے اعمال کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا ذہن اپنی نفس کی اصلاح کا نہیں ہوتا ہے، چونکہ ان کا ذہن تقویٰ کی تیاری کا نہیں ہوتا ہے، چونکہ ان کا ذہن یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کو رمضان کے بعد ایک بہتر انسان بن کے نکلنا ہے تاکہ سال بھر واقعی ہم دین پر صحیح طرح سے چل سکیں، اس مہینے کو نفس کو کچلنے کا مہینہ بنانا ہے، اس مہینے کو اخلاقی اونچائی کا مہینہ بنانا ہے، اس مہینے کو ایمان و عمل کے اعتبار سے بہتری کا مہینہ بنانا ہے، چونکہ ذہن میں نہیں ہوتا ہے اس لیے رمضان کا مہینہ آتا ہے، پہلے 10 دن سیدھی گنتی ہوتی ہے اور آخری 10 دنوں میں الٹی گنتی ہوتی ہے. پہلے 10 دنوں میں آدمی کہتا ہے ایک دن ہو گیا، ایک روزہ، دو روزہ، تین، اور پھر آخری اشرے میں کیا ہوتا ہے، 10 روزے بچ گئے، 9 بج گئے، 8 بج گئے، الٹا گننا شروع کرتا ہے، گنتی میں مہینہ نکل جاتا ہے. پہلا اشرہ اور آخری اشرہ، اسی طرح سے پورا مہینہ نکل جاتا ہے. اس لیے اس کورس کا التزام کیا گیا ہے تاکہ ہم نفس کی کمزوریاں، عملی کوتاہیاں، خواہشات نفس کے اعتبار سے کیا مسائل انسان کے ہیں اور ان کا علاج کیا ہے، دین پر کیسے جمنا چاہیے، اخلاقی اعتبار سے مومن کو کیسا ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں کو ہم ان دروس میں ان کا تذکرہ کریں گے اور ان پر غور کریں گے تاکہ ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لینے والا بنے۔ تو اس کورس کا مقصد یہ ہے کہ خصوصاً رمضان اور عمومی سطح پر ہم اپنے اخلاق اور اپنے نفس اور اپنی عملی زندگی کے بارے میں جائزہ لیں اور یہ پکا ارادہ کریں کہ ہم ایک بہتر انسان بننا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کریں گے۔ انسان کی نیت سے اس کے عمل کی اصلاح شروع ہو جاتی ہے، اگر انسان نیت ہی نہ کرے تو پھر عمل کا موقع بھی بعض اوقات ملنے کے باوجود عمل نہیں ہو پاتا ہے، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی نیت کی اصلاح کرے۔ اس کورس میں بنیادی طور پر چار موضوع ہیں، اس کورس کا عنوان ہے اصلاح نفس، یعنی نفس کی اصلاح۔ نفس انسان کو سستی کاہلی کی طرف لے جاتا ہے، گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اس کی اصلاح کیسے کی جائے، اس سلسلے میں کورس ہے۔ اس کی مکمل طور پر پانچ عناوین ہیں لیکن جس میں سے چار عنوان ہمارے اس کورس کا اصل ہوں گے۔ ایک، بے عملی، اسباب اور علاج۔ آدمی بے عمل کیوں ہوتا ہے، کیا وجہ ہے کہ آدمی دینی زندگی چلتے چلتے چھوڑ دیتا ہے، کیا وجہ ہے کہ آدمی سے عمل نہیں ہو پاتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ وہ گناہوں کی طرف چلا جاتا ہے، بے عملی کے کیا اسباب ہیں اور بے عملی کا کیا علاج ہے۔ نمبر دو، خواہشات اور شہوات کی پیروی، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے، یعنی بے عملی کا بہت بڑا سبب انسان کی خواہشات ہیں، اس کا نفس ہیں۔ ایک آدمی خواہشات کی اتباع میں کیوں پڑ جاتا ہے، کیوں وہ اپنے نفس کے پیچھے چلتا ہے، اور اس کے نقصانات کیا ہیں، اور اس کا علاج کیا ہے، ہم اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کرنے والے بنے گناہوں سے، ہم اپنے نفس کو کیسے دھکیلنے والے بنے اللہ کی فرما برداری پر۔ تو کس طرح سے ہم کو اپنے نفس کی اصلاح کرنا چاہیے، خواہشات کی پیروی کے نقصانات کیا، اس کا علاج کیا ہے، یہ دوسرا موضوع ہمارا ہوگا۔ نمبر تین، بہت بڑا سبب انسان کا دینی مجالس میں اثر نہیں ہونے کا اور گناہوں کے باوجود انسان کو احساس نہیں ہونے کا اثر، یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ دلوں کی سختی اگر غور کیا جائے تو بہت سارے گناہوں کا سبب ہوتی ہے۔ تو تیسرا موضوع ہمارا ہوگا دلوں کی سختی، دل کیوں سخت ہو جاتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، اور دلوں کی سختی کا علاج کیا ہے، دل کو کیسے نرم کیا جائے، یہ ہمارا تیسرا ٹاپک ہوگا۔ چوتھا موضوع ہمارا ہوگا مومن کے اوصاف، مومن کے اوصاف، یعنی ایک مومن میں اخلاقی اعتبار سے کیا صفات ہونی چاہیے۔ یہ کل ملا کے 10 صفات ہیں، شرعی اعتبار سے بہت زیادہ صفات ہیں لیکن کچھ اہم ترین صفات ہیں جن کو ہم یہاں پر دیکھیں گے۔ تو مومن کے کیا اوصاف ہونے چاہیے، مومن کیسا ہوتا ہے، کیا صفات اس میں ہونی چاہیے۔ اور پانچواں ہمارا موضوع ہوگا جو کہ آخری موضوع ہوگا، ثابت قدمی، ثابت قدمی یعنی دین پر جمنا، عمل پر جمے رہنا، دین پر جمے رہنا، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس کے وسائل کیا ہیں، یعنی دین پر جمنا کیوں ضروری ہے اور دین پر جمنے کے لیے کیا چیزیں کرنی چاہیے، اس کے وسائل کیا ہیں، اس کے مینز کیا ہیں۔ تو کل ملا کر یہ چار موضوع ہیں اور ایک موضوع جو ہوگا وہ آخری ہوگا، کیونکہ چار موضوع ہونے کے بعد ایک آخری ہفتہ آپ کا بچ جائے گا جس میں آپ کو، یعنی آپ کے نوٹس کے ساتھ ساتھ آپ کی امتحان کی تیاری کے لیے آپ کو سی ڈی بھی دینی پڑے گی، وہ آخری ہفتہ آپ کا ہوگا جو آپ کے کورس کا حصہ نہیں ہوگا۔ تو ثابت قدمی کے وسائل آپ کے کورس کا حصہ نہیں ہیں لیکن میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی کورس کا حصہ بنایا جائے، اگرچہ آپ کو اس کا آڈیو نہیں ملے گا لیکن پھر بھی آپ درس کو اپنے لیے کافی سمجھیں۔ اور امتحان رمضان کے بعد ہوں گے، امتحانات رمضان کے بعد ہوں گے، ایک پورا مہینہ آپ کو تیاری کے لیے، پڑھائی کے لیے ملے گا، اور رمضان کے بعد آپ کو بتایا جائے گا، یعنی رمضان سے پہلے آخری ہفتے میں آپ کو امتحان کی تاریخ بتا دی جائے گی اور اس تاریخ کو آپ کا امتحان ہوگا، اس کے بعد آپ کا رزلٹ اور اس کے بعد آپ کا کورس ہوگا۔ جیسا کہ جو لوگ پہلے سے آتے ہیں ان کو تفصیل معلوم ہے لیکن میں سمجھتا ہوں بہت سارے ایسی خواتین ہماری بہنیں ہوں گی جو اس کورس میں پہلی مرتبہ شریک ہوئی ہوں گی, تو تفصیل میں اسی لیے ان کے لیے ذکر کر رہا ہوں خاص طور سے. تو بہرحال یہ ہمارے پورے کورس کی تفصیل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب فرمائیں, اور اس میں کوئی اگر رکاوٹ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حل فرمائیں, دور فرمائیں, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس میں آنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور اس کورس کو, اس درس کو, ان عناوین کو ہمارے لیے ظاہری و باطنی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. سب سے پہلا موضوع ہمارا آج ہم شروع کریں گے, بے عملی, اسباب اور علاج. بے عملی کے کیا اسباب ہیں اور بے عملی کا علاج کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی نجات اور کامیابی کے لیے دو باتیں بیان کی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے, والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ, یہی لوگ ہیں جو جنت والے ہیں, یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں. ہم فیہا خالدون, وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلہ, جنت میں دخول اور جنت میں خلود, جنت میں داخل ہونا اور جنت میں ہمیشہ رہنا, ان دو نعمتوں کے لیے دو اسباب ذکر کیے ہیں, دو ذریعے بتائے ہیں کہ جنت میں جانا اور جنت میں ہمیشہ رہنا اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے یہ جنت میں جائیں گے, یہ جنت والے لوگ ہیں, اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو معلوم ہوا کہ جنت میں جانے کے لیے اور جنت میں ہمیشگی کی زندگی پانے کے لیے ایک انسان کو دو چیزیں کرنی پڑیں گی, ایک ایمان اور دوسرے عمل صالح, ایک ایمان اور دوسرے نیک عمل. یہاں معلوم ہوا کہ ایک انسان کے لیے جنت میں جانے کے لیے صرف ایمان کافی نہیں ہے, بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو گیا, بس اب ہم جنتی ہو گئے. یہ گمان خوش فہمی ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلے کی جو شرط بیان کی ہے اس شرط کو پورا کیے بغیر کوئی آدمی جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا ہے. اور ایک جگہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر قرآن کریم میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر احادیث میں اس بات کو تأکیداً بیان کیا ہے کہ ایک آدمی کے لیے صحیح عقیدے کے ساتھ ساتھ اعمال کا اچھا ہونا بھی ضروری ہے, اس کی عملی زندگی کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے. تو یہاں ایک بہت اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ ایک انسان کے لیے صحیح عقیدہ کافی نہیں ہے. اگرچہ صحیح عقیدے کی بہت اہمیت ہے, لیکن یہ نہیں کہ آدمی صحیح عقیدے کے بعد بے فکر ہو جائے اور اعمال سے لاپرواہ ہو جائے. بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہتے ہیں بھائی ہمارا عقیدہ صحیح ہے, عمل میں ہم خراب ہیں, لیکن عقیدہ صحیح ہے. عقیدہ صحیح ہونا بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ کافی نہیں ہے, بلکہ صحیح عقیدے کے ساتھ صحیح عمل بھی ہونا ضروری ہے. اسی لیے آج کے اس درس میں اسی موضوع کو لے کر ہم گفتگو کریں گے کہ صحیح عقیدے کے ساتھ ساتھ اعمال بھی کیسے صحیح ہو جائیں, اور آدمی بے عملی سے عمل والی زندگی کی طرف کس طرح سے آئے. ایک آدمی کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دین دیا اور قرآن و سنت کا علم دیا تاکہ آدمی زندگی کا مقصد اور زندگی گزارنے کا طریقہ جانے. اب اس علم کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان اس کے مطابق عمل کرنے والا بنے. جو کچھ علم انسان کو ملا ہے, چاہے وہ ایک لاکھ باتیں ہوں یا ایک بات ہو, اس علم کے بارے میں قیامت کے دن انسان سے سوال ہونے والا ہے کہ جو کچھ تو جانتا تھا اس پہ تو نے کتنا عمل کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس. ابن آدم کے قدم قیامت کے دن اپنے رب کے ہاں سے ہٹ نہیں پائیں گے. آدم کی اولاد کے پاؤں قدم اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں پائیں گے. حتی یسأل عن خمس, یہاں تک کہ پانچ چیزوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے. جب تک کہ پانچ چیزوں کا جواب وہ نہیں دیتا ہے, اس کے قدم حشر کے میدان سے ہٹ نہیں سکتے, وہ کہیں بھاگ نہیں سکتا ہے. معلوم ہوا ہر انسان سے, آپ سے, مجھ سے, مرد عورت, ہر انسان سے یہ سوال پوچھے جانے والے ہیں. اور قیامت کے دن جب کوئی سہارا نہیں ہوگا, اللہ کے سامنے ان کا جواب دینا پڑے گا. جس دن اللہ سے کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی ہے, جس دن اللہ کے آگے جھوٹ بول کے کامیاب نہیں ہو سکتا ہے, جیسا دنیا میں لوگوں کے سامنے چھپا کے جھوٹ بول کے کامیاب ہو جاتا ہے, اللہ کے پاس ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اس دن اللہ کے پاس کھڑے ہو کر, سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا پڑے گا. کیا سوالات ہیں؟ عن عمره فیما افنا, اپنی زندگی کس چیز میں کھپائی, فنا کی. عن عمره فیما افنا, ہو افنا کے معنی ہوتے ہیں فنا کرنا, کھپا دینا. وعن شبابه فیما ابلا, اور اپنی جوانی کی طاقتیں کس چیز میں صرف کی ہیں. جوانی میں انسان کو, بچپن میں انسان کمزور ہوتا ہے, بڑھاپے میں پھر سے کمزور ہو جاتا ہے, جسم کمزوری کے مراحل طے کرتا ہوا موت تک پہنچ جاتا ہے. انسان کی ابتدا کمزوری ہوتی ہے, اس کی انتہا کمزوری ہوتی ہے. زندگی کا درمیانی حصہ اس کو ملتا ہے جو جسم اور روح, عقل اور عمل دونوں اعتبار سے قوت والا ہوتا ہے. انسان سے خصوصی طور پر اس کی اس عمر کے اس حصے کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک سوال ہوگا عن عمری ہی, اوقات کے اعتبار سے اپنی زندگی کے اوقات کو کن چیزوں میں فنا کیا. وعن شباب ہی فیما ابلا, اور اپنی جوانی کی طاقتیں کس چیز میں کھپائیں. ومالہ من این اکتسبہ, مال کہاں سے کمایا, حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا. وفیما انفقہ, اور مال خرچ کیا تو کن چیزوں میں خرچ کیا, اللہ کی مرضیات میں, اپنی حاجات میں خرچ کیا یا زیب و زینت کی زیادتی اور حرام چیزوں کے حاصل کرنے میں اپنے مال کو خرچ کیا, اللہ کی نافرمانی میں خرچ کیا یا اللہ کی فرما برداری میں خرچ کیا. وماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وماذا عمل فيما علم, اور جو کچھ جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا. پانچواں سوال سب سے بھاری سوال ہے, جو کچھ جانتا تھا اس پہ کتنا عمل کیا. اللہ کے کتنے احکام ہیں, کتنی باتیں ہیں دین کی انسان جانتا ہے, لیکن ان کو اپنے ذہن کے سٹور ہاؤس میں ایسا رکھ دیتا ہے کہ سالوں سال وہ چیز پڑی رہتی ہے, کبھی کام میں نہیں آتی ہے, کبھی اس پر عمل نہیں کرتا ہے. کتنی باتیں دین کی سن لیتا ہے, علماء کے خطابات سنتا ہے, کتنی کتابیں پڑھ لیتا ہے, کتنے حکم اللہ کے جانتا ہے کہ یہ فرض ہے, یہ لازم ہے, کتنی باتیں دین کی جاننے کے باوجود آدمی ان پر عمل نہیں کرتا ہے. آدمی یہ نہیں سمجھے کہ اس معلومات میں کچھ فرق نہیں پڑنے والا ہے, اور بس جاننے کے بعد انسان پر کوئی چیز لازم نہیں ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے. بلکہ ایک انسان سے قیامت کے دن یہ سوال ہونے والا ہے کہ جو کچھ تو جانتا تھا اس پر تو نے کتنا عمل کیا. تو ایک انسان کو قیامت کے دن کی تیاری اگر کرنا ہے تو یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے اس کو اپنے سفر کی شروعات کرنا چاہیے. آدمی سوچے میں کیا کیا جانتا ہوں, اور آدمی سوچے کہ میں اس پر کتنا عمل کرتا ہوں. اپنے علم اور عمل میں مطابقت پیدا کرنا ولایت کی ابتدا ہے, اس کو یاد رکھیے. نجات کی, اللہ کے تقرب کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک انسان اپنے علم اور اپنے عمل میں مطابقت پیدا کرے, اس کا علم صحیح ہو اور اس کا عمل اس کے علم کے مطابق ہو, یہاں سے انسان اللہ کا مقرب ہونا شروع ہوتا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر انسان کو قیامت میں یا تو اللہ کے مقربین کی فہرست میں ڈال دیا جائے گا, یا پھر اللہ کے مجرمین کی فہرست میں ڈال دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک انسان عمل سے دور کیوں ہوتا ہے, کیوں وہ فرائض کو ترک کرتا ہے, کیوں وہ اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کرتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو دین جاننے کے باوجود عمل نہیں کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جانتے ہیں نمازیں پانچ وقت کی فرض ہیں لیکن کئی کئی دن گزر جاتے ہیں ان کی پانچ وقت کی کیا ایک وقت کی بھی نماز نہیں ہو پاتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو صرف جمعہ کو نماز پڑھتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو اپنے کام کاج کی وجہ سے نمازیں ترک کر دیتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو گھر میں بیٹھے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر نمازیں برباد کر دیتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو کسی سستی کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو مہمان آ جانے کی وجہ سے نمازیں قضا کر دیتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو باہر سفر میں جانے کے بعد یہیں اپنے علاقے میں یا وہاں کسی کے گھر چلے گئے نمازیں برباد کر دیتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو رمضان کا مہینہ آتا ہے نکل جاتا ہے لیکن روزے کبھی روزے 30 پورے نہیں ہو پاتے ہیں. شروعات کے جوش کے کچھ روزے ہوتے ہیں اور آخرت کے آخر میں کچھ بڑے روزے ہوتے ہیں جو آخری عشرے میں ہوتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو حجاب ترک کیے ہوئے ہیں, کوئی ان کو روکنے والا نہیں, کوئی منع کرنے والا نہیں. کتنی خواتین ہیں شوہر کے بولنے کے باوجود وہ حجاب نہیں کر پاتی ہیں, کتنی خواتین تو ایسی بیچاری ہوتی ہیں کہ وہ کرنا چاہتی ہیں ان کو مجبوری ہوتی ہے, لوگ ان کو منع کرتے ہیں, شوہر منع کرتا ہے, لیکن کتنی خواتین ایسی ہیں کہ جو حجاب ان کا شوہر ان کو حجاب کرنے کے لیے کہتا ہے, سماج میں حجاب لوگ کر رہے ہیں لیکن وہ حجاب نہیں کر پاتی ہیں. کتنی خواتین ہیں, کتنے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے مہینے مہینے بلکہ کئی مہینے گزر جاتے ہیں قرآن کریم پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے, قرآن کھول کے دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. کتنے لوگ ہیں کہ جو گانے گانے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے زبان ہلتی نہیں ہے, کہاں تک بیان کیا جائے. کتنے لوگ ہیں جو دین جانتے ہیں لیکن زندگی میں حرکت پیدا نہیں ہوتی ہے. بے عملی کیوں آتی ہے, کیوں انسان گناہوں کے پیچھے چلا جاتا ہے. کبھی کچھ ہوا, تکلیف ہو گئی, اللہ سے ناراض ہو گئے, چھوڑ دیا دین, غصہ پورا دین پر اللہ پر نکال دیا, چار دن نماز پڑھی, اس کے بعد بچہ بیمار ہو گیا یا تجارت میں نقصان ہو گیا یا کچھ اور مسئلہ ہو گیا, گھر میں جھگڑا ہو گیا, نمازیں بند, تلاوت بند, سب کچھ بند, اللہ کے حکموں کو توڑنا شروع, غصے میں آ کے انسان دین پر غصہ نکالنا شروع کرتا ہے. بے عملی کیوں آتی ہے, کیوں آدمی اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کرتا ہے اور کیوں انسان اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے, نیکی سے دور گناہوں سے قریب کیوں ہو جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس کے کیا اسباب ہیں اور اس کا کیا علاج ہے. سب سے پہلی چیز گناہوں کی بے عملی کی وجہ شیطان کا شر کو مزین کرنا. سب سے بڑا دشمن انسان کا کون ہے؟ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے, جو برائیاں خوبصورت بنا کے بتاتا ہے اور نیکیوں کو مشکل اور نفس کے اوپر بھاری بنا کے پیش کرتا ہے. ایک انسان کرنے کے کام نہیں کرتا ہے اور نہیں کرنے کے کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير. شیطان تمہارا دشمن ہے, تم اس کو دشمن ہی بنائے رکھو. وہ تمہیں, وہ اپنے لشکر کو آواز دیتا ہے انما يدعو حزبه, وہ اپنے لشکر کو, اپنی فوج کو, اپنے ماننے والوں کو اپنی طرف بلاتا ہے. کیوں بلاتا ہے؟ ليكون من اصحاب السعير, تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ جہنمی ہو جائیں. وہ جانتا ہے وہ خود جہنم میں جانے والا ہے, وہ جانتا ہے وہ خود اللہ کی رحمت سے دور ہے, وہ جانتا ہے خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت کے دن تک اس پر لعنت ہے, وہ جانتا ہے کہ اس کے لیے جہنم کے سوا آپ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. جو وقت جہنم سے چھٹکارے کا ملا ہے, جو وقت جہنم سے چھٹکارے کا ملا ہے, وہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے قیامت تک کے لیے. اب وہ چاہتا ہے کہ اس وقت میں جتنے لوگوں کو جہنمی بنا سکے بنا لے, جتنے لوگوں کا عقیدہ بگاڑ کے شرک میں ان کو ڈال دے, جتنے لوگوں کو موقع مل جائے بدعات میں مبتلا کر دے, جتنے لوگوں کو چاہے اللہ کے حکموں سے دور کر دے، جتنے لوگوں کو چاہے گناہوں میں پھنسا دے. شیطان چاہتا ہے، شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ انسان کو وسوسوں کے ذریعے سے گناہوں میں ڈالتا ہے، وہ انسان کے دل میں خیالات ڈالتا ہے نیکیوں کو ٹالنے کے، وہ انسان کے دل میں خیالات ڈالتا ہے گناہوں کی طرف لپکنے کے، وہ انسان کے دل میں خیالات ڈالتا ہے توبہ کے دیر سے کرنے سے. گناہ کرنے کے بعد دل میں ڈالتا ہے اللہ غفور و رحیم ہے، گناہ کے بعد دل میں ڈال ارے ابھی تو جوانی ہے بڑھاپے میں عمل کریں گے، توبہ کے بارے میں جمعہ کے دن کریں گے، بعد میں کریں گے، اچھے سے توبہ کریں گے، تہجد کے وقت میں کریں گے، اکیلے میں کریں گے، ہاتھ اٹھا کے کریں گے، گڑ گڑا کے کریں گے. انسان کے اعمال کو ٹالتا رہتا ہے، توبہ کو ٹالتا رہتا ہے، اور گناہ گناہ کے بارے میں کرتا ہے ابھی کر لیں موقع ملے گا نہیں ملے گا بعد میں. ان شیطان لکم عدوون، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتقدوہ عدوہ، تم اس کو اپنا دشمن ہی بنائے رکھو. اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں اتنی بڑی بات کہی اور کہا شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کے باوجود ایک مسلمان شیطان کو اپنا دشمن نہ مانے، کتنے افسوس کی بات ہے. یا اس کو اپنا دشمن مانتا ہو لیکن دشمن ماننے کے باوجود اس کے ساتھ دوستی جیسا معاملہ کرے، اس کے ہر وسوسے کو ایسے مان لے گویا کہ نبی کی بات کو مانتا ہے. آپ بتائیے اس سے زیادہ افسوس اور ناکامی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ پہلی وجہ ہے. آپ دیکھیے مثال کے طور پر شیطان کس طرح سے انسان کو بے عمل کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال اس کی بیان کی، آپ نے فرمایا یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم اذا ہوا نام ثلاث عقد. شیطان انسان کے سر میں، اس کی گدی میں، یعنی پچھلے حصے میں سر کے تین گرہیں لگاتا ہے، نوٹس لگاتا ہے، گاٹھیں باندھتا ہے. جب وہ سو جاتا ہے تو تین گرہیں اس کے سر میں لگاتا ہے. یضرب کل عقدۃ، اور ہر گرہ پر، ہر گاٹھ پر کہتا ہے علیک لیل طویل فارقد، علیک لیل طویل، تیرے پاس ابھی لمبی رات ہے، سوتا رہے، فرقد، لمبی رات ہے ابھی تو بہت دیر ہے. اب دیکھیے جتنے لوگ رات میں اٹھتے ہیں وہ اپنے خیالات دیکھیں، وہ سوتے ابھی تو بہت وقت ہے فجر میں. علیک لیل طویل، ابھی تو لمبی رات باقی ہے، فرقد، پھر سو جا، سوتا رہے. آپ فرماتے ہیں فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، اگر اس کی نیند کھل جائے اور وہ اللہ کو یاد کرے، اللہ کا ذکر کرے. کتنے لوگ ہیں نیند سے اٹھتے ہیں اور تجارت کی اور روٹی اور سالن کی فکر میں لگ جاتے ہیں، ناشتے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو نیند سے اٹھتے ہی دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. نیند سے اٹھنے کے بعد اگر وہ دعا کر لیتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، ایک گرہ کھل جاتی ہے، ایک پھندا کھل گیا شیطان کا. دیکھیے اللہ کی یاد نجات ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، ایک گرہ کھل جاتی ہے. فَإِن تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، پھر اگر اٹھ کر وہ وضو کر لے، دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. فَإِن صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، پھر اگر وہ اٹھ کے نماز پڑھ لے وضو کرنے کے بعد، تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. تہجد کی نماز پڑھ لے، کم سے کم فجر کی ہی پڑھ لے اگر وقت ہو گیا ہے. فَإِن صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، پھر جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی وہ تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبًا النَّفْسِ، وہ جب صبح ہوتی ہے اور نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبًا النَّفْسِ، وہ صبح ہوتی ہے تو اس حال میں صبح اس کی ہوتی ہے کہ وہ نشیط ہوتا ہے، فریش ہوتا ہے، طیب النفس ہوتا ہے، خوش مزاج ہوتا ہے. آدمی کا موڈ، آج آدمی سوچتا ہے کہ اچھی اچھی باتیں سوچو، فلمیں دیکھو، کھیل تماشا، موج مستی کرو، واقعی دینی چیز ہے جو انسان کے دل میں انشراح پیدا کرتی ہے. ورنہ وقتی پین کلر کے طور پر ایک انسان جو ہے، وقتی طور پر ایک آدمی ہو سکتا ہے وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے وہ خوش ہو جائے، لیکن واقعی اس کو خوشی کب ملتی ہے؟ واقعی خوشی تب ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو خوشی ملتی ہے. کوئی انسان اپنے آپ کو خوش نہیں کر سکتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہی ہے جو ہنساتا ہے اور رلاتا ہے. خوشی اور غم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اس لیے کتنے دنیا کے لوگ ہیں خوشی کے سارے اسباب جمع کر لیتے ہیں، لیکن دل میں غم، دل میں پریشانی، دل میں ٹینشن پھر بھی باقی رہتا ہے. کیوں؟ خوشی اللہ کی طرف سے آتی ہے، راحت اور سکون اللہ کی طرف سے آتا ہے. اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ، خبردار اللہ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وہ آدمی صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ ایک دم فریش ہوتا ہے، خوش مزاج ہوتا ہے. وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثًا نَفْسِ كَسْلَان، اور اگر ایسا نہیں کرتا ہے اور عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ کا کلمہ سن کے پھر سو جاتا ہے اور نہ ذکر کرتا ہے نہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے اور فجر بھی غائب ہو جاتی ہے، اٹھتا ہے تو کیسے اٹھتا ہے؟ خبیث النفس، اس کا مزاج خباست اور گندگی گھٹیاپن والا ہوتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کسلان، ایک دم مریل بن کے اٹھتا ہے. کسلان کے لیے بہت اچھا لفظ ہے، ایک دم سست. کسلان بدن نڈھال ہوتا ہے، اس کا سستی اس میں ہوتی. کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. حدیث میں خود ہے ایک آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ فلاں آدمی صبح تک سوتا رہا، نماز بھی نہیں پڑھا اس نے. آپ نے فرمایا ذاکا، یعنی یہ وہ آدمی ہے، بال شیطان فی ادنیہ، ایک روایت میں ادنیہ، اس کے دونوں کانوں میں شیطان پیشاب کر کے گیا. آپ بتائیے کون آدمی ہے جو اپنے کانوں کو شیطان کے لیے استنجا خانہ بنا لے؟ کتنی شرم کی بات ہے. تو یہ پہلی چیز ہے اور یہ پہلا دشمن ہے جس سے ہوشیار رہنا ضروری ہے. آدمی شیطان کو برا بھلا کہنے میں بہت زیادہ الفاظ ڈکشنری کے استعمال کر لیتا ہے. شیطان کو برا کہنا اصل نہیں ہے، شیطان کی برائی سے بچنا اصل ہے. اللہ نے ہم کو یہ نہیں کہا جتنی چاہے شیطان کو آپ بری باتیں کہو، گالیاں دو، اس پہ لعنتیں کرو، اللہ نے اس کا مکلف ہم کو نہیں بنایا. اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، اس لیے اہل علم کہتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو مجمع میں شیطان پر لعنتیں کرتے ہیں، اس کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اکیلے میں شیطان کے فرما بردار اور اس کے بالکل ماننے والے بن کر جیتے ہیں. اصل چیز شیطان کے پھندے سے نکلنا ہے، اصل چیز شیطان پر لعنت کرنا اور اس کو برا بولنا نہیں ہے. تو پہلا بے عملی کا اور برائیوں کا سبب کیا ہے؟ شیطان انسانوں کو گناہ کی چیزیں خوبصورت کر کے بتاتا ہے اور عمل سے روکتا ہے. جیسا کہ آپ نے اس حدیث میں دیکھا، مہلت دیتا ہے اور انسان کو راحت دکھا کے بے عمل کر دیتا ہے. نمبر دو، بے عملی کا دوسرا سبب کیا ہے؟ گناہوں میں پڑنے کا دوسرا سبب کیا ہے؟ دوسرا سبب اگر ایک باہر ہے تو ایک اندر ہے. اندر والا سبب کیا ہے؟ آدمی کا اپنا نفس. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور انہوں نے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا، اپنے بعد مسلمانوں کا خلیفہ بنایا، تو اس وقت میں ایک بہت اہم نصیحت اور ایک وصیت ان کو کی. کیا کہا؟ فرمایا ان اول ما احذرک نفسک اللتی بین جنبیک، سب سے پہلی چیز جس کے سلسلے میں تمہیں خبردار کرتا ہوں وہ تمہارا اپنا نفس ہے جو تمہارے دونوں بازوؤں کے درمیان ہے، یعنی تمہارے سینے میں ہے. سب سے زیادہ جس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے، جس سے ڈرنا ضروری ہے، جس کے بارے میں احتیاط کا رویہ اختیار کرنا ضروری ہے، وہ تمہارا اپنا نفس ہے. کیونکہ نفس انسان کو وہ کام کرواتا ہے جو بعض اوقات شیطان بھی نہیں کرواتا ہے. آپ بتائیے شیطان کہاں سے گیا؟ شیطان کو کون سا شیطان بھڑکایا؟ آپ غور کریں کبھی، شیطان کو کس شیطان نے شیطان بنایا؟ یہ اس کا اپنا کبر تھا، اس کا نفس تھا. اللہ کے حکم کے آگے ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان کو کون آیا تھا بھڑکانے کے لیے؟ لیکن شیطان کا اپنا نفس تھا، اس کی انا تھی. قال انا خیر منہ، اس نے کہا میں سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے اس کو آگ سے پیدا کیا، اس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے. ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور گھمنڈ میں آ گئے، گھمنڈ میں آ گیا. تو انسان کا اپنا نفس ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، انسان کا اپنا نفس ہے جو ضد پر اس کو ڈال دیتا ہے، انسان کا اپنا نفس ہے جو تکبر کی وجہ سے بعض اوقات نیکیاں نہیں کر پاتا ہے کہ فلاں ہم کو بتا رہا ہے نماز پڑھو، ہم کیوں پڑھیں؟ ہمارے سامنے کا لڑکا ہے، ہمارے سامنے کی یہ بچی ہے، ہم کو ہی بتائے گی نماز پڑھو، اس کے بولنے سے ہم پڑھیں گے. نفس کی وجہ سے انسان بہت ساری نیکیوں سے رہ جاتا ہے. ان کی بات ہم کیوں مانیں؟ ان کی بات ہم کیوں مانیں؟ نفس کی وجہ سے. اور نفس گناہ کو مزین کرتا ہے. نفس کے دو پرابلم ہیں، یاد رکھیے. ایک، نفس لذت چاہتا ہے، اور دو، نفس راحت چاہتا ہے. لذت راحت، لذت کی چاہت کی وجہ سے پانی کی بجائے شراب بھی پینے لگتا ہے، اور نکاح سے آگے زنا تک جاتا ہے، اور حلال رزق سے آگے بڑھ کے حرام، چوری، جھوٹ، دھوکہ، غبن، خیانت سب کچھ کرنے لگتا ہے. یہ لذت چاہیے اس کو، مال چاہیے اس کو، نفس کی تسکین چاہیے اس کو. تو حلال سے آگے حرام میں کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ نفس لذت کی حد بندی نہیں چاہتا ہے، اس کو آزادانہ لذت چاہیے، حلال سے بڑھ کے حرام تک جاتا ہے. تو ایک تو لذت چاہتا ہے نفس، نمبر دو راحت چاہتا ہے. راحت چاہنا یہ ہے، اللہ نے انسان کو راحت منع نہیں کی، راحت اچھی بات ہے، آدمی سوئے، آدمی کھائے پیئے، آدمی اچھے سردی گرمی کے جوڑے پہنے، گھر میں رہے، بارش میں چھتری استعمال کرے، جو بھی دوائی استعمال کرے، تو راحت اچھی چیز ہے. لیکن نفس یہ چاہتا ہے کہ راحت اتنی اختیار کرے، ایسی راحت پائے کہ اللہ کے حکموں کو بھی توڑ دے، ایسی راحت جو اللہ کے حکموں سے انسان کو روکے، حرام ہے. مثلا فجر کا وقت ہے، نفس چاہتا ہے راحت، اس کو آرام چاہیے، رات کو بہت تھکا ہے، اب راحت چاہیے اس کو. دوپہر میں سو گیا، عصر کا وقت ہو رہا ہے، راحت چاہیے اس کو. رات ہو گئی، بہت تھک گیا ہے، عشاء کی نماز جی نہیں کر رہا پڑھنے کو. نفس کیا چاہتا ہے؟ اللہ کا حکم توڑ کے راحت حاصل کرو. رمضان کا مہینہ ہے، روزہ بہت بھوک لگتی، کون بھوک پیاس برداشت کرے، راحت چاہیے. حجاب، دھوپ میں جائیں گے دم گھٹتا ہے، کون تکلیف اٹھائے، کون تکلیف اٹھائے. نفس راحت چاہتا ہے، نفس راحت چاہتا ہے، لیکن ایسی راحت جو اللہ کی چاہت کے خلاف ہو، ایسی راحت جو اللہ کی چاہت کے خلاف ہو، قیامت کے دن ندامت اور مصیبت کا ذریعہ بنے گی. انسان کو چاہیے کہ راحت وہاں تک اختیار کرے جہاں تک اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن اللہ کا حکم توڑ کے راحت حاصل کرنا جائز نہیں ہے. تو دوسری چیز جو انسان کے لیے مصیبت ہے، وہ اس کا اپنا نفس ہے، اور نفس انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنۃ بالمکاره، حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنۃ بالمکاره. جہنم کی آگ شہوتوں سے، لذتوں سے ڈھکی ہوئی ہے، جہنم کی آگ شہوتوں سے، لذتوں سے ڈھکی ہوئی ہے، اور جنت کو ایسی چیزوں نے ڈھانپ رکھا ہے جو نفس کو بڑی بھاری محسوس ہوتی ہیں. اس کو امام البخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے. اب اس حدیث سے بہت بڑی بات معلوم ہوتی ہے، یہ کہ آدمی اکثر اوقات جہنم کا ذہن سے خیال نکل جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نگاہ شہوتوں پر ہوتی ہے، لذتوں پر ہوتی ہے، خواہشات پر ہوتی ہے. خواہشات انسان کو اندھا کر دیتی ہیں، اور ایک انسان لذتوں کی چاہت میں اپنے انجام کو بھول جاتا ہے. یاد رکھیے، اس کو آپ دیکھیے، چاہے وہ اسکول میں پڑھنے والا بچہ ہو، آفس میں کام کرنے والا آدمی ہو، یا گھر والی کوئی خاتون ہو، خواہشات اور لذتوں کی وجہ سے ایک انسان انجام کو بھول جاتا ہے. بچہ کھیلتا رہتا ہے، امتحان کو نظر انداز کرتا رہتا ہے، پھر جب امتحان کا وقت آتا ہے ٹینشن آ جاتا ہے. تو لذت کی طلب انسان کو اپنے انجام سے اندھا کر دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کی آگ جو اللہ کی مرضی کو توڑنے گناہوں کی وجہ سے دہکائی گئی ہے, گناہگاروں کے لیے تیار کر کے رکھی گئی ہے, اس کو کیا چیز ہے جو ڈھانپ دیتی ہے انسان کی, کوئی کیا چیز ہے جو ان سے چھپ جاتی ہے چیزیں. آپ فرماتے ہیں حجبت الجنت بالشہوات, حجبت النار بالشہوات, کہ جہنم کی آگ کو شہوتوں نے ڈھانپ لیا ہے, لذتوں نے ڈھانپ لیا ہے. اور وہ حجبت الجنت بالمکاره, اور جنت, جنت کو ڈھانپ رکھا ہے کن چیزوں نے؟ ایسی چیزوں نے جو نفس پر بڑی بھاری ہے. امام النووی کہتے ہیں کہ ایک انسان اگر ان شہوتوں میں پڑ جائے, یہ پردہ ہے جیسے کہ ایک پردہ ہو اور اس طرف کھائی ہو, آدمی اس پردے کی وجہ سے کھائی کو دیکھ نہیں پاتا ہے. اب آدمی اگر اس پردے کی وجہ سے آگے بڑھ کے نکل جائے وہ کھائی میں گر جائے گا. اسی طرح سے ایک آدمی اس پردے کی وجہ سے, اس پردے کی وجہ سے جہنم کو دیکھ نہیں پاتا ہے اور آگے بڑھتا ہے, داخل ہو جاتا ہے اور جہنم میں گر جاتا ہے. دوسرا وہ آدمی ہے کہ جو جنت کو دیکھ نہیں پاتا ہے, کیوں؟ سامنے پردہ پڑا ہوا ہے, اس کی نگاہ اللہ کے حکموں کی تکلیف اور گناہوں سے روکنے کی مجاہدہ اس پہ پڑا رہتا ہے, اس کی آنکھوں کے سامنے یہی تکلیف ہوتی ہے جو دنیا میں اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی وجہ سے ملنے والی ہے, یہ تکلیف اس کے لیے پردہ بن جاتی ہے اور وہ اس تکلیف کے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو پاتا ہے, یہی وجہ ہے کہ وہ جنت سے محروم ہو جاتا ہے. تو جنت کو ڈھانپ رکھا ہے کس نے؟ ایسی چیزوں نے جو نفس پر بڑی بھاری ہے. تو یہ دوسری وجہ ہے جو ایک آدمی کو, ایک آدمی کو اللہ کے حکموں کے توڑنے کی طرف لے جاتی ہے اور نیکیوں سے روکتی ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ ایک آدمی کیوں دین سے دور ہو جاتا ہے؟ دنیا کا جلد ملنا اور آخرت کا بعد میں آنا. دنیا کیا ہے؟ آج کرو آج ملے گا, اور آخرت, آخرت کل ملے گی, آج نہیں ملے گی. تو یہ سب بعد میں ملنے والا ہے, بعد میں ملنے والا ہے, آج کا لے لو کل کا کل دیکھیں گے. تو ایک انسان اکثر اوقات دنیا میں آج کی لذت کو مقدم رکھتا ہے اور کل ملنے والی جو آخرت ہے, کل ملنے والی آخرت کو پسے پشت ڈال دیتا ہے. آج کی لذت حاصل کرنے کی چاہت میں وہ کل کی لذت, آخرت کی لذت کو پسے پشت ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة, ہرگز نہیں بلکہ تم, کلا بل تحبون العاجلة بلکہ تم جلد ملنے والی العاجلة دنیا کو زیادہ ترجیح دیتے ہو, وتذرون الآخرة اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. تو دنیا آدمی کے سامنے, دنیا کی زیب و زینت ہے, دنیا کی لذتیں انسان کے سامنے ہیں, یہی وجہ ہے کہ انسان اس کے آگے پار آخرت کو دیکھ نہیں پاتا ہے, وہ انہی لذتوں میں کھو جاتا ہے. وہ کھانے پینے, لباس, جاب, گھر بار, یہاں کی لوگوں کی بیٹھکیں اور ان تمام چیزوں میں کھو جاتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے, آخرت کو بھول جاتا ہے. تو آخرت چونکہ سامنے نہیں ہے, نہ جنت کی لذتیں انسان کے سامنے ہیں, نہ جہنم کے عذاب انسان کے سامنے ہیں, اس لیے ایک آدمی دنیا میں جو کچھ سامنے ہے اسی کی چاہت میں پڑ جاتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور, اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے, فلا تغرنکم الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے, ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور وہ بڑا دھوکے باز کہیں تمہیں دھوکے میں نہ مبتلا کر دے. اے لوگو اللہ کا وعدہ حق ہے, قیامت کا دن آنے والا ہے, انسان سے اس کے اعمال کی پوچھ ہونے والی ہے, انسان کو اپنی زندگی کا حساب اللہ کے پاس دینا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, خبردار تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے, دنیا چل رہی ہے تم یہ نہ سمجھتے رہو کہ موت نہیں آنے والی ہے, قیامت کا دن دکھائی نہیں دیتا ہے نہ سمجھو کہ قیامت نہیں آنے والی ہے, कोई किसी को हाथ पकड़ के पूछता नहीं कि तुमने ऐसा क्यों किया। ये मत समझो कि कोई दिन ऐसा और आने वाला नहीं जिसमें इंसान से उसके अमाल के बारे में पूछा नहीं जाएगा। फला तगुर्रन्नकुम अल-हयातुद्दुनिया, यहां की दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत, दुनिया की आजादी कहीं तुम्हें गफलत और धोखे में मुब्तला न कर दे। वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गुरूर, कहीं वो बड़ा धोखेबाज तुम्हें धोखे में न डाल दे, यानी वो शैतान तुम्हें कहीं गफलत में और अल्लाह के बारे में धोखे में न डाले। यईदुहुम व युमन्नीहिम व मा यईदुहुम शैतानु इल्ला गुरूरा, यईदुहुम वो वादे करता है, तमन्नाएं दिलाता है, व युमन्नीहिम व मा यईदुहुम शैतानु इल्ला गुरूरा, और शैतान का जो भी वादा है वो सिवाय धोखे के और कुछ नहीं है। तो तीसरी चीज ये है कि आदमी दुनिया को देखता है, आज करो आज मिल जाता है, कोई चीज बेचो पैसा फौरन मिल जाता है, यहां की लज्जतें फौरन मिल जाती हैं, आदमी पैसा फेंक और चीजें हासिल कर फौरन उसके पास सारी चीजें आ जाती हैं, झूठ बोलो बच जाते हैं, धोखा दो माल आ जाता है, इखलास छोड़ के रियाकारी करो इज्जत मिल जाती है। एक इंसान दुनिया में फौरन सब कुछ मिल जाता है, आखिरत, आखिरत तो बहुत बाद में आने वाली है, कयामत आएगी, हिसाब होगा, फिर उसके बाद जन्नत जहन्नम है, और बहुत बाद में मिलेगा। बहुत सारी दुकानों पे लिखा होता है आज नकद कल उधार, आज नकद कल उधार, इंसान के मिजाज में, इंसान के मिजाज में अल्लाह ने बनाया ऐसा, कल की बजाय आज वाले को ज्यादा तरजीह देता है। लेकिन वाकई यही इम्तहान है ईमान का, क्योंकि जो सच्ची अल्लाह पर यकीन रखता है, सच्ची तलब जिसमें है, यकीन जिसके दिल में भरा हुआ है, वो कहेगा अल्लाह आज दे या कल दे, अल्लाह ने वादा किया है देने का, अल्लाह जरूर देगा। और ठीक है, अल्लाह ने अगर कल देने का वादा किया, हम इंतजार करेंगे, आज महरूमी पर राजी हो जाएंगे ताकि कयामत के दिन अल्लाह ताला दे। तो वाकई ईमान इंसान को आखिरत के लिए सब्र करने वाला बनाता है। तो तीसरी चीज जो इंसान को अक्सर औकात बेअमल बना देती है और गफलत में डाल देती है, वो ये कि आखिरत फौरन नहीं आती है, आखिरत में बहुत टाइम दिखाई देता है, न जन्नत दिखती है न जहन्नम दिखती है, और एक इंसान दुनिया में कुछ करता है फौरन मिल जाता है, आखिरत फौरन नहीं मिलती है। तो आदमी दुनिया से दूर, दुनिया से करीब होता है, आखिरत से दूर हो जाता है। चौथी चीज जो इंसान के दीन पर असर डालती है, उसको दीन एतबार से कमजोर करती है, बेअमल बना देती बल्कि गुनाहगार बनाती है, वो क्या है? चौथी चीज दुनिया की तकलीफें, दुनिया की मुसीबतें हैं। अल्लाह ताला फरमाता है वमिन अन्नास मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ, लोगों में कुछ ऐसे हैं जो किनारे किनारे रहकर अल्लाह की इबादत करते हैं। वमिन अन्नास मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ, लोगों में कुछ ऐसे हैं जो किनारे किनारे रह के अल्लाह की बंदगी इख्तियार करते हैं। अल्लाह के बंदे कैसे बनते हैं? पूरे दिन पे नहीं आते हैं, बॉर्डर पे रहते हैं। फइन असाबहु खैरुन इत्मअन्नबी, अगर कोई भलाई उनको पहुंचती है, राहत मिल जाती है, फायदा मिल जाता है, बहुत मुतमईन रहते हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। व इन असाबतु फितना, और अगर फितना कोई आ जाए, आजमाइश आ जाए, तकलीफ आ जाए, इनकलब अला वजही, अपने मुंह फेर के उल्टे पांव फिर जाता है। खसरा दुनिया वल आखिरा, ये दुनिया और आखिरत का खसारा है, ये दुनिया और आखिरत दोनों की नाकामी और घाटा है। ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, ये खुला खसारा है, ये खुला घाटा है। कुछ लोगों का हाल होता है कि अगर दीन पे चलने से इज्जत मिल रही है, दीन पे चलने से माल आ रहा है, दीन पे चल रहे हैं तो अच्छा अच्छा हो रहा है, खुश, अल्लाह का बड़ा एहसान है, हादा मिन फ़ज़्ल रब्बी, घर पे लिख के भी लगा देंगे। लेकिन तकलीफें आने लगें, परेशानी आने लगें, शिर्क छोड़ा, मुसीबत आई, बच्चा बीमार, घर में फाका, रिश्तेदारों से झगड़े, अरे अल्लाह को हम ही मिले थे क्या, अल्लाह को हम ही मिले, अल्लाह किसी और पे तकलीफ नहीं डालता, दीन पे चलने वालों का ही बुरा होता है, जाने दो, छोड़ दो, पहले ही अच्छे थे, मरने से पहले तौबा कर लेंगे دین پہ چلنے سے دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا خسر الدنیا والآخرہ، یہ دنیا کا بھی گھاٹا ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے، اور اصل نقصان آخرت کا ہے. ذالک هو الخسران المبین، کہ ایک آدمی دنیا اور آخرت دونوں میں گھاٹے میں پڑ جائے، یہ کھلا گھاٹا ہے. اس سے زیادہ گھاٹا کیا ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ خسارہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے میں چلا جائے. تو یہ کس کے لیے فرمایا؟ اس آدمی کے لیے، اس انسان کے لیے جو تکلیف آنے کی وجہ سے منہ پھیر کے دین کو سلام کہہ دیتا ہے کہ نہیں چاہیے ہم کو بھائی ایسا، ہم کو راحت والی زندگی چاہیے، کون تکلیفیں اٹھائے. کتنے لوگ ہیں قرآن و سنت پر جب آتے ہیں اور اندھی تکلیف چھوڑ دیتے ہیں، شرکیات اور خرافات چھوڑ دیتے ہیں، اب کسی کے برتھ ڈے میں نہیں جا رہے، اب گیارہویں میں نہیں جا رہے، اب کنڈوں میں نہیں جا رہے، اب جب اس طرح سے کرنا شروع کرتے ہیں رشتہ داروں میں کیا ہوتا ہے، ہاں یہ تو ایسے لوگ ہیں، یہ فلانے ہیں، اب لوگوں کے سلام بھی تانا محسوس ہونے لگتے ہیں. لوگ مجلسوں میں جب ہم جاتے ہیں، چار چار پانچ پانچ لوگ اپنے اپنے گروپ بنا لیتے، یہ اکیلا رہ گیا، یہ اکیلا رہ گیا. لوگ آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ دعوتوں میں بلانا چھوڑ دیتے ہیں، پھر کبھی تکلیف بھی آتی ہے تو پھر تو سر پھر جاتا ہے. دیکھو بات، لوگ تکلیف دے رہے ہو تو الگ، اب اللہ بھی تکلیف ڈالنا شروع کر دیا. اب انسان کیا ہوتا ہے، دین سے ناراض ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ جب دنیا کی تکلیف آتی ہے تو اللہ سے ناراض ہو کے دین کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، سارا غصہ دین پہ نکالتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو غصے میں آ کے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کتنے نوجوان ہیں غصے میں آ کے داڑھی کاٹ دیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو غصے میں آ کے حجاب چھوڑ دیتے ہیں. ذالک هو الخسران المبین، یہ کھلا گھاٹا ہے. تو چوتھی وجہ بے دینی کی، بد دینی کی، بے عملی کی، دین سے دوری کی کیا ہے؟ دنیا کی تکلیف ہے. انسان کو سوچنا چاہیے دنیا کی تکلیف نکل جائے گی، صبر کر لیں گے، آخرت میں اللہ تعالیٰ بہتر بدلہ دے گا. تو یہ دنیا کی تکلیفیں بھی دین سے دور کرتی. نمبر پانچ، بری صحبت انسان کو دین سے دور کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، فلینظر احدکم من یخالل، تو تم میں سے دیکھے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے. اس کو امام ابو داؤد اور ترمذی نے نقل کیا ہے، اور یہ حدیث حسن ہے، شیخ الالبانی نے سیل جامع صغیر میں اس کو حسن کہا ہے. الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی جیسی سنگت ویسی رنگت. خصوصاً اولاد کے سلسلے میں ماں باپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بعض اوقات انسان اچھا ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، لیکن کسی کے ساتھ اٹھک بیٹھک اس کی شروع ہو جاتی ہے، کبھی پڑوسی بدل جاتے ہیں، کبھی کالج میں کوئی سہیلی کوئی دوست مل جاتا ہے، کبھی کسی سے تعلقات بن جاتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے ان کے ساتھ تعلقات، بات چیت، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، ان کے اثرات ان میں منتقل کرنا شروع کرتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ اچھے کے برے پہ اثرات تھوڑے لیٹ ہوتے ہیں، اور برے کے اچھے پہ اثرات بہت سپیڈ میں ہوتے ہیں. یہ ترتیب ہے. آپ کسی چیز کو، آپ اپنے گھر کی چھت پر جائیں اور کوئی چیز چھوڑیں، سکہ ایک ہے، آپ ہاتھ میں پکڑیں اور اس کو چھوڑ دیں، وہ نیچے جائے گا، اوپر جائے گا، نیچے جائے گا، وہ زوال جلدی آتا ہے. کہ اگر کسی کو آپ چھوڑے رکھیں تو بھی اس میں بے عملی آ جاتی ہے، ماحول سے دور ہو جائے دینی ماحول سے، پھر بھی اس میں برائی آنا شروع ہوتی ہے. لیکن اگر غلط ماحول مل جائے اور بری سنگت مل جائے، آپ بتائیے اس کے اثرات کتنے زیادہ ہو سکتے ہیں. تو بری صحبت کی وجہ سے بھی انسان میں برے اثرات آنے لگتے ہیں. بعض اوقات پڑوسی، ان کے پاس جانا نہ بیٹھنا ہوتا ہے، غیبتیں شروع ہوتی ہیں، دنیا کا مزاج ان کا ہوتا ہے، زیورات دکھانا، اچھے اچھے کپڑے دکھانا، اس سے انسان کے اندر ہرس پیدا ہونا شروع ہوتی ہے. خواتین میں عام طور سے ہوتا ہے، ہاں ان کے پاس اتنے زیورات ہیں، اب گھر پہ آنے کے بعد شوہر کا انتظار شروع ہو جاتا ہے، کب آئیں گے اور کب لائیں گے. क्यों? लोगों में उठना बैठना है। अब ऐसे लोगों में उठना बैठना है जो दीनदार नहीं है, जिनकी जीनत उनका अखलाक और किरदार नहीं है, जिनकी जीनत उनकी खारजी नेमतें हैं, जो आज हैं कल नहीं भी हो सकती है, जो कब्र में नहीं आने वाली है। देखा फुलां के इतने अच्छे कपड़े, फुलां के पास इतने जेवर, उनकी मोटर और हमारे पास बाइसिकल, उनके बच्चे कॉन्वेंट में जाते हैं हमारा कॉरपोरेशन में, उनके पास देखो क्या कुछ नहीं है, उनके पास एसी है और हमारे पास पंखा भी हवा से ज्यादा आवाज करता है, क्या हाल है हमारा। अब आखिरत की बजाय कहां जहन जाना शुरू होता है, दुनिया की तरफ। शोहर पे दबाओ, आप तो कभी कुछ लाते ही नहीं। अब शोहर भी बेचारा वो भी सोचता हां चलो ठीक है, इनको खामोश खुश तो नहीं, खामोश रखना अगर है तो इनके लिए जो चाहिए लाओ, अब तनख्वाह कम है, अब क्या करेंगे, या तो कर्ज लेंगे या फिर धोखेबाजी, झूठ, खयानत, हराम, बैंक के इंटरेस्ट से कुछ लेके आ जाएंगे। शुरू हुआ कि नहीं हुआ? शुरू हो गया सब। मिजाज बिगड़ते बिगड़ते हराम तक चले गए, कहां बरकत आएगी, कहां सुकून आएगा घर में। तो बुरी सोहबत, दुनियादारों की सोहबत, गुनाहगारों की सोहबत इंसान को बेदीन बनाती है, उसकी अमली खराबियां। बैठे हैं बातें कर रहे हैं, गपशप चल रही है, बैठे बैठे नमाज का वक्त हो गया, अब सामने वाला नहीं उठ रहा है, अब वो नहीं उठ रहा, मैं क्यों उठूं। अब सहेली बैठी है, वो दुनियादार, बोलने को भी शर्म आ रही, चलो वहां बहुत तुम दीनदार हो, अब बोलने को भी शर्म आ रही, नमाज का वक्त हो गया, आम मुत्तकी बहुत आप लोग, नमाज भी जाया कर दी है। होता है ऐसा, किसी के निकाह में गए, किसी कहीं गए, नमाज ही बर्बाद। तो कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो सोहबत की वजह से, ताल्लुकात की वजह से बुरे हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा सबब है बिगड़ने का। औलाद के सिलसिले में खास तौर से याद रखना चाहिए, बच्ची कॉलेज जा रही है, सहेलियां कैसी हैं, दीनदार हैं, बेदीन हैं, देखना जरूरी है। बच्चा स्कूल कॉलेज जा रहा है, दोस्त कैसे, किन लोगों में उठता बैठता है, किन लोगों में उठता बैठता है, तो ये याद रखना जरूरी है। तो पांचवी वजह बिगड़ने की बुरी सोहबत है। नंबर छह, बहुत सारे लोग अमल में कमजोर और गुनाहों की तरफ जाने वाले बनते, उसका एक बहुत बड़ा सबब क्या होता है, अल्लाह की रहमत, अल्लाह गफूर रहीम है। बहुत सारे लोग इसको अपने लिए जन्नत का टिकट बना लेते हैं, अल्लाह की रहमत को अपनी बसीरत के लिए पट्टी बना लेते हैं, याद रखिए इसको। बहुत से लोगों के लिए क्या होता है, अल्लाह की रहमत का अकीदा उनकी अक्ल पर पट्टी बांधना हो जाता है, उनकी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है, वो गुनाह पर गुनाह करते हैं और कोई बेचारा मिस्कीन उनके पास आए और उनसे कहे कि अच्छी जिंदगी गुजारना चाहिए, अमल करना चाहिए, जरा अमल भी कीजिए, दीन की तरफ आइए, गुनाह छोड़िए, उनके पास एक ही कलिमा होता है, एक ही नारा होता है, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह रज़ाक भी है, आप खाना छोड़ दें, आप कमाना छोड़ दें, अल्लाह ताला अगर गफूर रहीम है, अल्लाह ताला सजा देने वाला भी है, ये आपको नहीं मालूम। नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूर रहीम व अन्न अदाबी वल अदाबुल अलीम, मेरे बंदों को खबर कर दो मैं गफूर रहीम हूं, और उनको ये भी बताओ कि मेरी सजा बड़ी दर्दनाक है। तो अल्लाह का गफूर रहीम होने का अकीदा इतदाल के साथ होना चाहिए, वैसे जैसे सलफ में था। सलफ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा क्या सिर्फ अल्लाह की रहमत का अकीदा रखते थे, अल्लाह से डरते भी थे। तो ये अल्लाह की रहमत का अकीदा बाज औकात शैतान की तरफ से इंसान के दिल में डाला हुआ होता है। अल्लाह ताला फरमाता है, यईदुहुम वयमनीहिम वमा यईदुहुम शैतान इल्ला गुरूरा, शैतान वादे करता है, तमन्नाएं दिलाता है, और शैतान के वादे सिवाय धोखे के और कुछ नहीं। वादे करता है, अरे अल्लाह ने वादा कर रखा है मगफरत का, शिर्क के सिवा सब माफ है। तमन्नाएं दिलाता, अरे अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह कितने क्यों नहीं करेगा, सबकी करता, तेरी मगफरत नहीं करेगा, तेरा दुश्मन है कि अल्लाह। तमन्नाएं दिलाता है, वादे करता है, बोलता है अभी तो जिंदगी बाकी है, अभी के मौत आ रही क्या, अभी जिंदगी बाकी है, आगे जाएंगे करेंगे, बाद में अमल करेंगे, अभी इतने फौरन क्यों, कल से अमल करेंगे,
ٹالتا رہتا ہے.
وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا, شیطان کا وعدہ سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفيع, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گدھے پر سوار تھا جس کا نام عفیر تھا. اس زمانے میں گدھے پر بھی سواری ہوتی تھی, جو اس کو برا سمجھے وہ خود گدھا ہے. بعد ادھر گدھے پر کیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آج ہمارے یہاں وہ معیوب سمجھا جاتا ہے. آج تو کوئی آدمی, آپ دیکھیے مثال کے طور پر ایک کسان ہے, وہ اپنے بیل گاڑی پر سوار کرتا ہے, وہ بیل پر سوار ہوتا ہے, لیکن یہاں پر آپ اسی پر سوار ہو کر راستے پر چلے, لوگ ہنسیں گے. ایک چیز کہیں بری ہوتی کہیں اچھی ہوتی ہے. ٹانگے میں آپ کو آج بھی کچھ علاقوں میں آج بھی ٹانگے پہ لوگ سواری کرتے ہیں, لیکن یہاں کوئی ٹانگے نکالے گا لوگ ہنسیں گے. تو کوئی چیز کہیں اگر معیوب سمجھی جاتی اس کا مطلب واقعی وہ معیوب ایسا نہیں ہے. تو بعض اوقات لوگ گدھے کو کچھ اور لفظ ذکر کرنا زیادہ اچھا سمجھتے ہیں. تو گدھے پر سواری کوئی بری چیز نہیں. آپ دیکھیں بائبل میں خود لکھا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی گدھے ہی پر سواری کی تھی. تو یہ پچھلے دور میں یہ اچھا سمجھا جاتا تھا اور کوئی عیب اس میں نہیں سمجھا جاتا تھا. ہاں آج ہمارے یہاں پر گدھے کو اتنا زیادہ برا کہا گیا کہ اس پر سواری کرنے والے کو برا مانا جاتا ہے, اس پر سواری کرنے والے کو برا مانا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں حمار پر, گدھے پر جس کا نام عفیر تھا, سوار تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں. فقال یا معاذ, آپ نے کہا اے معاذ, هل تدری حق اللہ علی عباده وما حق العباد علی اللہ, اے معاذ کیا تو جانتا ہے اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے, معلوم تجھ کو؟ قلت اللہ ورسوله اعلم, میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. قال فان حق اللہ علی العباد ان یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا, اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ یعنی بندے اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. وحق العباد علی اللہ اللہ یعذب من لا یشرک به شیئا, اور اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے, اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی اس شخص کو عذاب نہ دے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہو, یعنی دائمی عذاب نہ دے, ہمیشہ کی جہنم میں وہ نہیں جائے گا جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا. فقلت یا رسول اللہ, صحابی کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول, افلا ابشر به الناس, کیا میں لوگوں کو یہ بات نہیں بتاؤں, اے اللہ کے رسول کیا ہے خوشخبری میں سارے لوگوں کو بیان نہ کروں؟ قال لا لا تبشرهم فيتكلوا, ان کو یہ خوشخبری مت دو, وہ اسی کو تکیہ بنا لیں گے, وہ اسی پر تکیہ کر لیں گے. اب بتائیے اگر ایسا ہوتا کہ بس اللہ سے امیدیں باندھ لو اور جو چاہے کرو, تو آپ کہتے ہیں ہاں جاؤ سب کو بتا دو عمل کرو یا نہ کرو اللہ مغفرت کرنے والا ہے, کیا آپ یہ پسند کرتے تھے؟ نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ایسی بات نہ بتائی جائے جس سے وہ عمل میں سست ہو جائیں, جس سے ان کے اندر عمل کی کمزوری آ جائے. آپ نے فرمایا لا تبشرهم فيتكلوا, انہیں اس کی خوشخبری مت دو, وہ کیا ہو جائیں گے؟ وہ اسی پر ٹیک لگا لیں گے, یعنی وہ اللہ کی رحمت کو سہارا بنا کر عمل میں کمزور پڑ جائیں گے. لا تبشرهم فيتكلوا, تم ان کو اس یہ خوشخبری مت دینا ورنہ وہ بے عمل ہو جائیں گے, وہ عمل میں کمزور پڑ جائیں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا حاصل یہ ہے کہ ایک انسان جہاں اللہ سے امید باندھتا ہے, اللہ کی رحمت پر اگر اس کی نگاہ ہے, تو وہیں اپنی ذمہ داریوں پر بھی اس کی نگاہ ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت کو سہارا بنا کر بے عمل ہو جانا جاہلوں کا کام ہے, اور یہ شیطان کا ہتھکنڈا ہے کہ ایک آدمی کو بھرم میں رکھا جائے اور بے عمل بنا دیا جائے تاکہ قیامت کے دن یہ اللہ کے آگے ذلیل اور ناکام ہو جائے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آدمی کی بے عملی کے اسباب میں سے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اس کا علاج کیا ہے, اس لیے کہ اگر بیماری معلوم ہو تو علاج بھی معلوم ہونا چاہیے, اور علاج سے پہلے بیماری بھی معلوم ہونا چاہیے. تو دونوں چیزیں اگر معلوم ہو جائیں تو ہم صحیح طور سے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. آئیے اختصاراً ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے, عمل پر آنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, گناہوں سے نکل کر دینداری کی طرف آنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. نمبر ایک, اللہ سے دعا کرنا چاہیے. اس لیے کہ ڈوبتا ہوا سب سے اچھا کام یہ ہوتا ہے اس کو اگر تیرنا نہیں آتا ہے تو بچاؤ بچاؤ پکارتا ہے, اور اللہ کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا ہے. ایک آدمی جو گناہوں کی زندگی میں پڑا ہوا ہے, ایک آدمی جو چاہ کے بھی عمل نہیں کر پا رہا ہے, ایک آدمی جو شیطان سے لڑنے میں بار بار مار کھا رہا ہے, نفس سے لڑنے میں بار بار پاؤں پھسل رہا ہے, ایسے آدمی کے لیے ابتدائی مرحلہ پہلا کرنے کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرے. اس لیے کہ دعا سے بہت سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ایک آدمی اپنے ظاہر و باطن سے اللہ کی طرف متوجہ ہو, وہ اللہ سے گڑ گڑائے, اللہ سے مانگے اللہ میں دیندار بننا چاہتا ہوں, اللہ مجھ کو دیندار بنا دے, اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کے اللہ سے مانگے, اچھی زندگی اللہ سے مانگے, دینداری, عمل, تقوی اور ساری جو خیر ہے اللہ سے مانگے. تو پہلی چیز یہ کرنا چاہیے کہ ایک آدمی اپنے اوپر نگاہ نہیں رکھے, ہاں میں چاہوں تو دیندار بن سکتا ہوں, نہیں ہے ایسا, اس کو یاد رکھے, میں چاہوں تو دیندار بن, نہیں, بالکل نہیں. اللہ کی توفیق جب تک کہ نہیں ملتی ہے ایک آدمی واقعی نہیں کر پاتا ہے. اللہ کی توفیق ملتی, ہاں یہ انسان کے اندر طلب ہوتی ہے, اللہ طلب کی بنیاد پر ضرور توفیق دیتا ہے, لیکن آدمی اپنے اوپر نگاہ نہیں رکھے, آدمی اللہ تعالی کی طرف نگاہ رکھے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ سب کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے لوگوں کو رہبری اور راستہ بتانے کے لیے بھیجے گئے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے قلب کو اللہ تعالی نے نزول قرآن کے لیے چنا, جن سے پاکیزہ دل کسی اور مخلوق کا نہیں ہو سکتا ہے, جس دل کو جبریل آسمان سے تشت میں پانی لے کر آئے, اور زمزم سے جس کو دھویا گیا, زمزم سے تشت لے کر آئے, آسمان سے سونے کا برتن لائے, اور زمزم کے پانی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھویا گیا, جس میں سے کالا ٹکڑا تھا وہ نکال کے پھینک دیا گیا. اتنا صاف دل, اور ایسے نبی جو نبیوں کے امام, قیامت کے دن لوگوں کی سفارش کرنے والے, جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک, اے نبی آپ کا ذکر تذکرہ ہم نے اونچا کر دیا, اللہ کے بندوں میں سب سے محبوب خلیل اللہ کے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کیا کر رہے ہیں؟ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ یہ دعا کرتے تھے, کثرت سے یہ الفاظ کہتے تھے. کیا الفاظ ہیں؟ یا مقلب القلوب, اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے, ثبت قلبی علی دینک, میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ, میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ. بتائیے دل کا دین پر جمے رہنا اللہ سے مانگنے کی چیز ہے. آدمی نے سوچے ہم کو تو سب معلوم ہے, آپ کیسا گمراہ ہوں گے؟ ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے ہمارے رب ہدایت دے دینے کے بعد ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا نہ فرما. یہ دعا ہم کو اللہ نے سکھائی قرآن کریم میں. تو اللہ سے دل کے ثبات, دین پر جماؤ اور ہدایت کی دعا مانگنا چاہیے. آپ دیکھیے ہر رکعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ, چاہے فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو, کوئی بھی نماز ہو, ہر رکعت میں پڑھتے تھے اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دے, اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر جمائے رکھ. اللہ سے ہدایت کی دعا کرنا ضروری ہے. تو ایک عمل کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے. اور آپ دیکھیں نماز کے بعد, فارغ ہونے کے بعد, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ایک دعا سکھائی تھی. کیا دعا تھی وہ؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنی, اے اللہ میری مدد کر, علی ذکرک, تیرے ذکر پر, و شکرک, اور تیرا شکر ادا کرنے پر میری مدد کر, و حسن عبادتک, اور بہترین طور پر تیری عبادت کرنے پر میری مدد کر. ذکر شکر اور اللہ کی عبادت احسان کے ساتھ بہترین طور پر. تو یہ دعا اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. تو نمبر ایک بے عملی کا علاج کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا عمل کی توفیق اور عمل پر ثبات اور جماؤ. نمبر دو انسان آخرت اور دنیا کا موازنہ کرے اور دو اعتبار سے آخرت اور دنیا کو دیکھے، ایک خیر کے اعتبار سے اور دوسرے بقا کے اعتبار سے. آپ دیکھیں دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ ذہن میں رکھ کر دنیا اور آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے. دنیا اور آخرت کے بارے میں بہت کچھ سوچ سکتے ہیں لیکن آپ کو دو چیزوں پر اپنی نگاہ کو رکھنا چاہیے اور اللہ نے وہ دو چیزیں بتائی. واقعی اگر دیکھیے اس پر ہم غور کرتے ہیں ہمارے سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں. آخرت کے بارے میں اور دنیا کے بارے میں سوچتے وقت میں ان دو چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، ایک دونوں میں بہتر کیا ہے، نعمتوں میں بہتر کون سی ہیں، دو بقا کس کے لیے ہے. آپ دیکھیے یہ دو چیزیں اگر واقعی آدمی سوچے اس کو تو بہت اس کے دل کی حالت بدل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، پریفرنس دیتے ہو، زیادہ اہمیت دیتے ہو، تمہارے دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہے آخرت کے مقابلے میں. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کو نمبر ایک پر رکھتے ہو آخرت کے مقابلے میں. لیکن ول آخرت خیر و ابقا، لیکن بات یہ ہے کہ آخرت دنیا کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. کوالٹی کے اعتبار سے دیکھیے دنیا آخرت کے اعتبار سے کچرا بولنے کی لائق کی بھی نہیں ہے. دنیا کوڑا کرکٹ سے بھی زیادہ گھٹیا ہے آخرت کے مقابلے میں، کچرا بھی اس کو نہیں کہہ سکتے. اگر آخرت کا فرض کر لیں، اگر جنت کا کچرا بھی ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا وہاں پہ، کچرا بھی اگر ہو فرض کر لیں تو بھی وہ دنیا کی بہترین سے بہترین نعمت سے زیادہ اچھا ہوگا، اتنی اعلیٰ ہے جنت. یہاں آپ بہترین سے بہترین چیز کو رکھیں، آخرت کے مقابلے میں گھٹیا ہے وہ، کھانا لباس گھر سب گھٹیا. وہاں کے کھانے سڑیں گے نہیں. آپ آم کا ایک ڈبا لا کے رکھیے، چار دنوں کے بعد آپ اس کو کھولیں، آم کاٹیں، بڑی تمنا سے ایک دم آم آدمی کاٹتا ہے، ارے کیڑا نکلا اس میں. سیب کاٹتا ہے، ارے یہ تو سڑا ہوا نکلا. کتنی چیزیں مٹھائیاں لاتا ہے، بڑے اس سے ڈبا لا کے کھولتا ہے، کھاتا ہے کیسا ہے، سڑا ہوا ہے، مٹھائی کیسی، لذت ہی نہیں اس کے اندر کچھ. ہوٹلوں میں جا رہا ہے، یہاں کھا رہا، گھر پہ کھا رہا، دل میں آج یہ تمنا ہے یہ بنا کے کھائیں گے، بنا کے کھایا دل نہیں بھرتا اس سے آدمی کا، آدمی کو لگتا نہیں کچھ اور چاہیے مجھ کو. بڑے سے بڑا گھر مل جائے، بڑے سے بڑا عہدہ مل جائے، بہترین لباس مل جائے، سب کچھ ملنے کے بعد بھی انسان کو خالی پن کا احساس ہمیشہ باقی رہتا ہے. یہ دنیا ہے. آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، آخرت میں پانے کے احساس کی لذت ہوگی، دنیا میں پانے کی طلب کا احساس، اس کو یاد رکھیے آپ، دنیا میں پانے کی طلب کا احساس غالب ہوتا ہے، آخرت میں پانے کا احساس غالب ہوگا. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں پانا ملنے کے بعد بھی سکتا ہے نہیں کچھ تو چاہیے اپنے کو، یہ نہیں دوسرا کچھ تو تھا جو چاہیے تھا، میں یہ سمجھا اس کو. ایک بچہ بھیڑ میں ماں کو تلاش کر رہا ہے، ہر برقعے والی عورت اس کو کیا دیکھتی ہے، اپنی ماں دیکھتی ہے، کسی کو بھی پکڑ لیتا سمجھتے میری والدہ ہے، رو رہا ہے، اس کو طلب کسی اور کی ہے، سمجھا کسی اور کو. اسی طرح سے آدمی اس کے اندر طلب ہے، اللہ نے جنت کی طلب اس میں رکھی ہے، لذت کی طلب رکھی ہے، لیکن الٹیمیٹ لذت، کامل لذت اس کی طلب انسان میں ہے. دنیا میں کامل لذت نہیں ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے اس کو سمجھ لیتا ہے، لیکن جب اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے جاتا نہیں یہ نہیں ہے، اصل کچھ اور ہے، میری طلب کچھ اور ہے، مجھ کو یہ مل گیا لیکن یہ نہیں ہے اصل. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا والآخرت خیر، آخرت بہتر ہے، تو دنیا کے مقابلے میں آخرت کی نعمتیں بہتر ہیں. وہ اب قا اور زیادہ باقی رہنے والی ہے, زیادہ باقی رہنے والی ہے. دنیا بہتر سے بہتر یہاں کی چیزیں ایک دن فنا ہونے والی ہیں, فنا ہونے سے پہلے جدا ہونے والی ہیں. آدمی دیکھیے, یا تو چیز آدمی کو چھوڑ دے گی, کھو گیا, نقصان ہو گیا, ٹوٹ گیا, پھٹ گیا, چوری ہو گیا, یا تو آدمی اس کو چھوڑ دے گا, مر گیا یا ہاتھ سے نکل گیا. تو دنیا کی چیزیں یا تو انسان کو چھوڑ دیتی ہیں یا انسان کو ان کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. تو یہاں کی چیزیں ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہیں, لیکن آخرت نہ چیزیں انسان کو چھوڑیں گی, نہ جنت جنتی کو چھوڑے گی, نہ جنتی جنت کو چھوڑے گا, کوئی کسی کو نہیں چھوڑے گا, نہ ان کو نکالا جائے گا, نہ ان کو چھوڑنے کا ارادہ پیدا ہوگا. لا یبغون عنہا حوالا, جنتی جنت سے کہیں اور جانے کا خیال بھی نہیں کریں گے. نہیں یہاں نہیں, ہم کو وہاں جانے کا نہیں. یہاں تو دنیا میں آدمی مالدار سے مالدار بھی کبھی بولتا ہے اللہ دنیا سے اٹھا لیں, کیوں یہاں نہیں چل رہا اس کا, ایسا حال کبھی نہیں آئے گا. اللہ جنت سے کہیں تو باہر لے جا سکون کے لیے, کبھی نہیں بولے گا, وہیں سکون ملے گا اس کو. کیونکہ آپ دیکھیں ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتیوں سے اللہ کہے گا اے اہل جنت, وہ ڈریں گے کہیں نکالا تو نہیں جا رہا. ان سے کہا جائے گا تم پہ ابھی کبھی موت نہیں آئے گی, میں کبھی تم سے ناراض نہیں رہوں گا, تم ہمیشہ اس میں رہو گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی خوشی ان کو ہوگی, اتنی خوشی ان کو ہوگی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ طے نہیں کر دیا ہوتا کہ یہ اب نہیں مریں گے تو اس کی خوشی سے مر جاتے ہیں, اتنی خوشی ان کو ہوگی. تو دنیا گھٹیا ہے, آخرت زیادہ باقی رہنے والی ہے. دنیا گھٹیا ہے, آخرت باقی رہنے والی ہے. اور دنیا آخرت دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے, اور دنیا فنا ہونے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مت دنیا فی الآخرت الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ ہذہ فی الیم فلینظر بما ترجع. دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی دریا میں ڈبو دے, سمندر میں ڈبو دے, فلینظر بما ترجع, پھر دیکھے کہ اس کی انگلی کتنے پانی کے ساتھ باہر نکلی. یعنی آپ بتائیں, آپ سمندر میں انگلی ڈبو کے نکالیں کتنا پانی ہاتھ پہ آیا, اتنا کم پانی دنیا کی لذتیں اور نعمتیں ہیں, اتنا کم انٹرٹینمنٹ دنیا میں ہے, اتنا کم انجوائمنٹ دنیا میں ہے, اصل انجوائمنٹ آخرت میں ہے. اور اللہ نے دنیا کو انٹرٹینمنٹ انجوائمنٹ کے لیے نہیں بنایا ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے دنیا اور دنیا والوں کو بنایا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. تو دنیا کے بارے میں آدمی سوچے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے, کم ہے, گھٹیا ہے, اور ملی تو بھی سکون نہیں ملتا ہے. نہیں ملنے تک ملنے کی چاہت ہوتی ہے, اور ملنے کے بعد کھونے کا ڈر ہوتا ہے, اور تمام نعمتیں ملنے کے پہلے تجسس ہوتی ہیں, ملنے کے بعد بوجھ بن جاتی ہیں, اس کو یاد رکھیے. نمبر تین, آدمی اپنا علاج کس طرح سے کرے بے عملی بددینی کا. نیکیوں کی قدر کرنا, آدمی پیسوں کی قدر کرتا ہے, آدمی اسی طرح سے بلکہ اس سے بہتر نیکیوں کی قدر کرے. کیوں؟ اس لیے کہ جنازے میں پیسے آنے والے نہیں ہیں, قبر میں پیسے آنے والے نہیں ہیں, کاؤنٹر پہ کوئی جا کے کچھ خرید لے وہاں پہ نہیں. قیامت کے دن جیب انسان کو لباس ہی نہیں ملے گا, برہنہ ہوگا انسان, پیسے نہیں ہوں گے وہاں پہ, پیسے دے کے بھی کچھ ملنے والا نہیں ہے. جیسے دنیا میں آدمی سوچتا ہے پیسہ نہیں ہوگا تو کیسا ہوں گا, پیسہ نہیں تو کیسا, آخرت میں ویسے ہی آدمی کے اعمال اور اس کی نیکیاں ہوں گی. اعمال نہیں تو پھر کیسا, یہ آدمی سوچے. جتنی نیکیاں ویسی جنت, جیسی دنیا کی مشقت ویسے آخرت کی جنت, جتنی نیکیاں اتنا بڑا مرتبہ. جنت کا ایک مرتبہ ہے؟ نہیں, جنت کے 100 مرتبے ہیں, 100 درجات ہیں. اب کیا ہے, جس کو جہاں ملا موقع بھاگے گا ایسا ہے؟ نہیں. جو پہلے جا کے جگہ پکڑا مل گیا؟ نہیں. جس نے وسیلہ لگا کے کسی کو سیٹنگ کر کے پہلے ہی جگہ پکڑ لیا؟ نہیں. جس کا جیسا عمل ویسی اس کی جنت. تو موقع جنت بنانے کا یہاں ہے, वहां जाके नहीं बोल सकता मेरे को ऊपर की जन्नत बहुत अच्छी लगती है, नहीं अच्छी लगती है लेकिन दुनिया में क्या करके आया, जैसी तैयारी करके आया वैसी जन्नत मिलेगी। तो आदमी सोचे कि मेरी जन्नत का मदार मेरी नेकियों पर है, मैं अगर चाहता हूं, अब बताइए किसी की समझ लीजिए 99 नेकियां हो और 100 पे ऊपर का मर्तबा है, अगर 99 हो तो नहीं मिलने वाला हो, ऐसा जरा सोच। अंधेरे में तकिए पे जब करवट बदलते हैं तो आज क्या कमाया सोचें आप, लेकिन दुनिया के एतबार से नहीं, आखिरत के एतबार से सोचें। सोचे अगर मेरे पास एक नेकी कम रह गई और उस एक नेकी के मिलने से फिरदौस मिल सकती थी, जन्नतुल फिरदौस, और एक नेकी रह गई तो मैं कहां रहूंगा, नीचे दर्जे पे रहूंगा, एक नेकी से फिरदौस खो दिया, कितना डेंजर लगता सोचने को। एक नेकी से आदमी फिरदौस से महरूम हो जाएगा, वो एक नेकी कितनी कीमती नेकी होगी, अगर कर लेता कितना अच्छा होता, ऐसा सोचेंगे तो वो एक नेकी आपको, एक तो नेकी है, ऐसा नहीं होगा एक नेकी है ये बहुत बड़ी नेकी है, ऐसा लगेगा आपको। अल्लाह ताला कहे, और आप सोचिए तो जन्नत के बारे में कह रहा हूं, अल्लाह हिफाजत फरमाए अगर एक नेकी कम पड़ गई जन्नत में जाने से और आदमी जहन्नम में चला गया, कितना अफसोस होगा, सोचेगा एक नेकी कर लेता मेरे गुनाहों पर एक नेकी भारी हो जाती, जन्नत में चला जाता, लेकिन जहन्नम में आ गया एक नेकी के कम होने की वजह से, कितना अफसोस होगा। अल्लाह ताला फरमाता है, फअम्मा मन थकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिर राज़िया फअम्मा मन थकुलत मवाज़ीनुहु, जिसका नेकियों का पलड़ा भारी हो गया, फहुवा फी ईशतिर राज़िया, वो ऐसी जिंदगी में होगा जो उसके दिल की रिदा और उसके दिल की पसंद और उसको राजी करने वाली, खुश खुश कर देने वाली जिंदगी में होगा। फहुवा फी ईशतिर राज़िया, वो दिल पसंद आराम की जिंदगी में होगा। वह अम्मा मन खफत मवाज़ीनुहु, और जिसका नेकियों का पलड़ा हल्का हो गया, फउम्मुहु हाविया, तो उसका ठिकाना हाविया यानी जहन्नम होगा। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। नेकियों का पलड़ा हल्का होना आदमी का जहन्नम में जाने का सबब बनेगा, ये सूरह अल-क़ारिया हमें अल्लाह ने बयान किया है। तो आप हमेशा सोचें कि मेरी नेकियों का क्या हाल है, मेरा अकाउंट कैसा है, अपना अकाउंट हम खुद चेक करें। अगर नेकियां आपको लगता है कि आपकी नेकियां बहुत ज्यादा हैं तो गफलत चल जाएगी, लेकिन हम खुद सोचें हमारी नेकियां हमेशा कम होती हैं। और नेकी कर देना असल नहीं है, नेकी का मकबूल होना असल है, इसको याद रखें। बहुत से लोग कयामत के दिन नेकी करके आएंगे लेकिन वहां मिलेगी नहीं, वो क्यों, इसलिए कि अल्लाह के लिए की नहीं थी, अल्लाह के लिए की थी तो सुन्नत नहीं थी, अल्लाह के लिए की थी सुन्नत भी थी लेकिन दूसरों के हुकूक आ गए, वो नेकी उनके पास चली गई। किसी पर जुल्म किया था, किसी को सताया था, किसी को गाली दी थी, किसी को मारा पीटा था, वो आके बोलेगा मेरे पर, मेरा उसके ऊपर हक है, उसकी नेकी दे दी जाएगी। फिर अब सोचे नेकियां अपने पास कितनी बचती है, सब दे दिला के एंड में क्या बचा अपने पास, तो जरूरत है कि नहीं है, बहुत है। आदमी दुनिया में कैसे सोचता है, तनख्वाह इतनी आएगी, इसका उतना देना है, इसका इतना देना है, ये खर्चा, उसकी फीस भरनी है, लाइट का बिल भरना है, गुड्डू की स्कूल की फीस है, सब देना है, अब बचा क्या, फिर बचा वो उसमें सोचना है कि घर कैसा चलेगा, तो जन्नत कैसी चलेगी ये भी तो सोचे, सब दे दिला के एंड में क्या बचेगा अपने पास। आप फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तहतरन मिन अल मारूफ शैअन, किसी नेकी को भी हकीर मत समझ, वलो अंतल का अका का बेवजह तलकिन, यानी किसी नेकी को कम मत समझ, चाहे अपने मुसलमान भाई को देख के मुस्कुराना ही क्यों ना हो, इतना छोटा इसको भी छोटा मत समझ, ये छोटा नहीं है, छोटा बड़ा तब हो जाता है जब कम पड़ने लगता है। आप बस में जा रहे हैं और आपके पास 50 पैसे कम हैं, एक स्टॉप पहले उतरना पड़ेगा, कम तब लगता है, छोटी चीज भी कीमती तब लगने लगती है जब वो वजन को हल्का करती है, जब उसके नहीं होने की वजह से पलड़ा झुकने लगता है दूसरी तरफ। तो एक नेकी भी बड़ी कीमती होती है, आदमी को ये सोचना चाहिए। ऐसा अगर एहसास आदमी को, बैठे बैठे गाना गाने की बजाय वो कुरान पढ़ेगा, بیٹھے بیٹھے فالتو باتیں کرنے کی بجائے وہ ذکر کرے گا, وہ اپنے آپ کو بچائے گا, اپنے آپ کو بچائے گا. چوتھی چیز عمل پر آنے کے لیے ہے کہ آدمی یہ بات یاد رکھے کہ نفس کو دبائے روندے رگڑے بغیر جنت نہیں ملتی ہے. نفس کو کچلے بغیر ایک آدمی جنتی نہیں بنتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, کہ یقیناً وہ جو اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا رہا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, اس کا ٹھکانہ جنت ہے. ایک انسان اگر سوچے چلو میں نفس کو روندوں گا تو خود یہ لذت بن جاتا ہے, اور یہ وہ لذت نہیں ہے جو دنیا کی لذت ہے, یہ وہ لذت ہے جو انسان کو سکون دیتی ہے. دیکھیں بہت ساری دنیا کی لذت میں سکون نہیں ہوتا ہے. دو چیزیں آپ الگ کریں اس کو. لذت کو آدمی سکون سمجھ لیتا ہے, سکون لذت کا کمال ہے. ایک آدمی کو لذت مل رہی ہے, کھا رہا لیکن سکون نہیں ہے, زہر بن جاتا ہو, پہن رہا لیکن لذت نہیں ہے, کفن بن جاتا اس کی بھی, اس کو مزہ نہیں آتا ہے, سکون نہیں ہے اس کی زندگی میں. لذتیں بہت ہیں, سکون نہیں ہے. لیکن سکون کہاں ملتا ہے؟ سکون اللہ کی چاہت میں اپنی راحت کو ترک کرنا ہے. حصول اللہ کی چاہت کا حصول اور اپنی راحت کا ترک, جب یہ دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں یہ وہ سکون دیتا ہے جو دنیا کی بڑی سے بڑی دولت خرید نہیں سکتی ہے. اگر خرید سکتے تو فرعون و حامان خرید لیتے, نہیں خرید سکتے اس کو. تو یاد رکھیں کہ آپ کو آپشن ہے, دو میں سے ایک چننا ہے آپ کو, گھٹیا لذت یا اعلی لذت. گھٹیا لذت کیا ہے؟ نفس کی خواہش پوری کرنا, لذت حاصل کرنا, یہ گھٹیا لذت ہے. اعلی لذت کیا ہے؟ جس میں سکون بھی شامل ہو جاتا ہے, نفس کو روند کے اللہ کی چاہت پوری کرنا, یہ بڑی لذت ہے. نفس کی لذت کیا ہوتی ہے؟ تھوڑی دیر کی لذت لیکن بعد میں ندامت. تھوڑی دیر کی لذت, دیکھیے نیند کی وجہ سے الارم بجا لیکن ہاتھ نے ڈھونڈا کہاں الارم, بند کر دیا, اور دل بول رہا ہے اٹھ نماز کا وقت ہو گیا ہے, اذان بھی ہو رہی ہے, لیکن سو گیا اسی طرح سے. اب سونے کے بعد میں نیند کی لذت تو مل گئی, لیکن اٹھنے کے بعد جو ندامت ہے, وہ ندامت اس ساری لذت پر بات, تھوڑی دیر کی لذت تھی وہ, لیکن ندامت کیسی ہے؟ ندامت کنٹینیو ہوگی, ختم نہیں ہوگی. لذت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. ندامت جو شروع ہوئی تو ختم ہی نہیں ہو رہی, وہ دل کا بوجھ بن گئی. لیکن آپ دیکھیے اللہ کی خاطر اس نے تھوڑا نفس کو روندا, تکلیف ہوئی, اٹھا, ذکر کیا, وضو کیا, نماز پڑھی, وہ جو تکلیف تھی وہ تکلیف اب راحت میں کنورٹ ہو گئی. اب جو سکون محسوس ہو رہا ہے, دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا, اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ بس. آپ کو چننا ہے دو میں سے ایک. اکثر اوقات آدمی غلط چن لیتا ہے. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا وہ آدمی جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا رہا, اس کا ٹھکانہ جنت ہے. تو دو چیزیں ہیں, ایک اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکنا, لیکن اس کا بھی ذریعہ کیا بنتا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ابھی تو لذت لے لے گا, قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ تو یہ آدمی کے نفس پر غالب آنے کا ذریعہ بنتا ہے, اور ایسا آدمی جنت میں داخل ہو گئے سورہ النازعات میں. اسی طرح سے پانچویں چیز, نیک لوگوں کے حالات پر غور کرنا. ہم دیکھیں ہم سے پہلے جو سلف گزرے ہیں وہ کتنا مجاہدہ کرتے تھے, وہ کتنا عمل کرتے تھے, وہ اپنے نفس کو کتنا رونتے تھے, وہ نیکیوں میں کتنے حریص تھے, وہ گناہ سے بچنے کا کتنا اہتمام کرتے تھے, وہ اللہ سے کتنا ڈرتے تھے, وہ جنت کا کیسا شوق رکھتے تھے, اور جہنم سے کیسے ڈرتے تھے, وہ اللہ کا کیسا خوف اپنے اوپر طاری کیے ہوئے تھے. ان کی زندگی میں غور کرنا آدمی کے نفس کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے. ہمت بنتی ہے جب اپنے سے بہتر لوگوں کی طرف نگاہ اٹھتی ہے. اپنے سے بہتر کو جب آدمی دیکھتا ہے تو آدمی میں ہمت اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے, اس کے لیے ایک ماڈل سامنے ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں نبیوں کے واقعات ذکر کیے ہیں. کیوں؟ تاکہ ایمان والوں کا دل مضبوط ہو, ان کو دیکھ کے ہمت پیدا ہو دین پر جمنے میں, عمل کرنے میں, اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں, تکلیفوں کے باوجود شریعت پر چلنے میں, مقصد کے تابع ہونے میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلًا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اے نبی, ہم نے ان رسولوں کے واقعات آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں. کیوں ذکر کیے ہیں؟ یہ واقعات اس لیے ذکر کیے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے آپ کے دل کو ہم ثابت قدمی عطا کریں, آپ کے دل کو جماؤ عطا کریں, آپ کے دل میں دین پر جمنے کا جذبہ پیدا ہو, اور آپ کے ماتحت آپ کے تبعین ایمان والوں کو بھی. تو نبیوں کے واقعے جب آدمی دیکھتا ہے کیسے اللہ کے نبی اور اللہ کے نیک بندے پچھلے زمانے میں اللہ کے دین پر تکلیفوں کے باوجود جمے اور اللہ نے کیسے ان کی مدد کی, تو آدمی کے لیے دین پر جمنا آسان ہوتا ہے, عمل کرنا آسان ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں سورہ ہود کی آیت سے, مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورمت قدماہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوئے, تہجد آپ نے پڑھی اور اتنی لمبی نماز پڑھی کہ آپ کے پاؤں مبارک, آپ کے پاؤں میں سوجن آ گئی. فقیل له غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. آپ سے کہا صحابہ نے اللہ کے رسول آپ اتنا مجاہدہ کیوں کرتے ہیں, اللہ نے آپ کے لیے آگے پیچھے ساری زندگی کے لیے مغفرت کا وعدہ کر رکھا ہے, پھر بھی آپ اتنا مجاہدہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, افلا احب ان اکون عبدا شکورا, کیا میں یہ بات پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں. اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا. آپ دیکھیں اس واقعے کا دل پر اثر ہوتا ہے. آدمی سوچے گا کہ مغفرت کے لیے کرنا ہے, اب نبی کی تو مغفرت بھی ہو چکی تو پھر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا مغفرت ہو چکی لیکن مغفرت کرنے کا شکر تو کرنا چاہیے, میں اللہ کے شکر کے لیے کر رہا ہوں. جس انسان کی لذت اللہ کی عبادت و اطاعت میں ہو, اس کی مغفرت کا وعدہ بھی کر دیا جائے تو اس کو سکون پھر عبادت میں ملے گا, تو وہ بھاگ ہی نہیں سکتا اس سے. اللہ کی عبادت جس کی لذت بن چکی ہو, اس کی مغفرت کا اعلان بھی کر دیا جائے, کہے گا ٹھیک ہے مغفرت ہوگی لیکن میرا سکون تو اسی میں اس کو چھوڑ کیسے سکتا ہوں. یہی معاملہ, یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. آپ نے فرمایا اگرچہ اللہ نے میری مغفرت کر دی ہے, لیکن کتنا بڑا احسان اللہ کا ہے کہ اللہ نے مغفرت کر دی, میں اللہ کا شکر کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. تو دیکھیں آپ نے جب یہ واقعہ سنا تو دل پہ اس کا ایک اثر ہوتا ہے, عمل کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے. ایسے کئی واقعات سلف کے ہیں, ہم واقعات پڑھیں, ان کی زندگی دیکھیں, اس سے ہمارے اندر بھی عمل کا جذبہ پیدا ہوگا. نمبر 6, آدمی اپنا محاسبہ کرے. ڈیلی بیٹھ کے اپنے اکاؤنٹ چیک کرنا, جیسے آدمی اپنی جیب میں دیکھتا ہے, پرس میں دیکھتا ہے, اپنے اکاؤنٹ چیک کرتا ہے, اپنی تجارت میں دیکھتا ہے کتنا آیا کتنا گیا. ہم سکوں کے بارے میں 1 روپیہ 2 روپیہ گنتے ہیں. آپ بتائیے کوئی آدمی ہے جو پیسے گنتا ہے, نوٹ گنا اور پیسے نہیں گنا؟ نہیں, وہ پیسے بھی گنتا ہے, 50-50 ملا کے ایک ساتھ رکھتا ہے, 25-25 ملا کے ایک ساتھ رکھتا ہے, روپیے بناتا ہے اس کے, روپیے کے 10, 100, 50 بناتا ہے اس کے. ایک پیسہ کا مجال اور گر جائے, اب بتائیے کروڑ پتی ہے, ایک ڈالر گر گیا نیچے, ٹیبل کے نیچے چلا گیا, کوئی کمرے میں نہیں ہے, اب کیا کرے گا؟ کرسی سے اٹھے گا, نیچے جھک کے دیکھے گا, ہاں ڈالر شریف مل گیا, اٹھا کے لے گا پورا اس کو, 1 روپیہ چھوڑتا نہیں ہے. آدمی اپنا ٹوٹل مارتا ہے اور پھر دیکھتا کتنا آیا کتنا جانا ہے, کتنے قرضے ہیں, کتنے بل ہیں. اپنے بارے میں ہم روزانہ بیٹھیں اور اپنے پورے دن کا جائزہ لیں, آج میں نے کیا اچھا کام کیا جو کل نہیں کیا تھا, اس پر اللہ کا شکر کرے, کل پھر کروں گا کا جذبہ رکھے, اور آج کیا کام میں نے کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا, کل سوچا تھا آج نہیں کروں گا پھر کیا, وہی اپنا اکاؤنٹ چیک کریں. جو ہر دن جنتی نہیں ہے وہ آخری دن جنتی کیسے ہوگا؟ آپ سوچئے, ایک بچہ ہے روزانہ 100 میں سے 10 مارکس لے رہا ہے, سال کے آخر میں اس کا ٹوٹل ماریں گے, کیا اس کے مارکس 100 سے زیادہ ہوں گے؟ نہیں, اس کا ایوریج 10 ہی ہوگا. تو ہر آدمی جو روزانہ ایوریج میں فیل ہو رہا ہے, وہ آخری دن اس کا ایوریج کیا نکلے گا، پاس نکلے گا کہ فیل نکلے گا؟ جو ہر دن فیل ہو رہا ہے وہ آخر میں ٹوٹل ماریں گے تو بھی فیل نکلے گا. ہم اپنا ہر دن کا جائزہ لیں کہ آج میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، آج میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں. آج کے دن کے اوپر میرا اگر فیصلہ کر دیا جائے، آج کا دن میرا بنا دیا، چل آج تو جیسا جیا اس پر جنتی جہنمی، میں جنتی بنوں گا کہ جہنمی بنوں گا، آدمی اپنے بارے میں سوچے، اپنا محاسبہ کرے. اور اگر آج نہیں ہے تو توبہ کرے اللہ سے، اور اگر آج ہے تو سوچے کہ معلوم نہیں قبول ہوگا کہ نہیں، یہ تو میں اپنے حساب سے بول رہا ہوں، میں نے نیکیاں کی ہیں، اللہ قبول کرے گا کہ نہیں معلوم نہیں، کیا غلطیاں میں نے کی، کتنی تقصیر اس میں ہوئی، اور کل اس سے اچھا جیوں گا کا فیصلہ آدمی کر کے آگے بڑھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور تم میں سے ہر ایک دیکھ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیج رکھا ہے، اس نے کیا نیکیاں آخرت کے لیے بھیجی ہے. اللہ سے ڈرو، اللہ تمہارے سارے اعمال سے خوب خبر رکھتا ہے، اللہ تمہاری عملی زندگی سے باخبر ہے، کل کے لیے کیا آگے بھیجا دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اراد ان یعلم ما له عند اللہ، من اراد ان یعلم ما له عند اللہ، تم میں سے جو یہ دیکھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے کہ اس کے لیے اللہ کے پاس کیا ہے، فلینظر ما للہ عندہ، وہ دیکھ لے کہ اللہ کے واسطے اس کے پاس کیا ہے. میرے لیے اللہ کے پاس کیا ہے جنت میں دیکھنا ہے، تو تیرے لیے، تیرے پاس اللہ کے لیے کیا ہے یہ بھی تو دیکھ. اللہ کی طرف سے انعام چاہتا ہے، اللہ کی طاعت زندگی میں ہے کہ نہیں ہے، تجھ کو جنت چاہیے، تیرے پاس سنت اور طاعت ہے کہ نہیں ہے. اپنی زندگی کا جائزہ لے اور سوچے اس کی اپنی اوقات اللہ کی ترازو میں کیا ہے، پھر اس کے بعد آگے بات کریں. اس کو امام الدارقطنی نے الافراد میں ذکر کیا ہے اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. تو چھٹی چیز عمل پر آنے کے لیے ہے کہ روزانہ اپنا سب سے اچھا ناقد آدمی بنے. اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ جیسے دوسروں کا حساب لیتے ہیں اس سے زیادہ اپنا سخت حساب لیں، وہ آدمی کامیاب ہے. نمبر 7، موت کی یاد اور موت کے بعد کو سوچیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا ذکر هادم اللذات الموت، لذتوں کو ڈھانے والی چیز کو یعنی موت کو خوب یاد کرو. فانه لم يذكره احد في ضيق من العيش الا وسعه عليه، اس لیے کہ جو کوئی آدمی تنگ حالات میں موت کو یاد کرتا ہے، تکلیف اور پریشانی کے حالات میں موت کو یاد کرتا ہے، موت اس کے لیے آسانی اور وسعت پیدا کر دیتی ہے. بیمار بستر پر پڑا ہے، موت کو یاد کرے گا سوچے گا چلو موت تک تکلیف، اس کے بعد آزاد. تکلیف میں موت یاد کرنا راحت دیتا ہے. ولا ذکرہ فی ساعت الا ضیقها علی، اور جو راحت اور وسعت کے حالات میں، آسانی کے حالات میں موت کو یاد کرتا ہے، موت اس پر دنیا کو تنگ کر دیتی ہے کہ جی لے کتنا بھی جیتا ہے، موت آنے والی ہے، جتنی چاہے لذتیں لوٹ لے، ہر چیز کا حساب دینا ہے. تو یہ کیا ہے، آدمی کو کنٹرول میں، یہ لگام ہے آدمی کے لیے، آزاد دوڑنے والے کے لیے موت کی یاد کیا ہے، لگام ہے. اس حدیث کو امام البیہقی نے شعب الایمان میں، ابن حبان اور بزار نے روایت کی، حدیث حسن درجے کی ہے. 8ویں چیز یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ وقت بہت تھوڑا بچا ہے. آپ دیکھیں ابھی سوچیں آپ کہ مغرب میں مجھ کو موت آنے والی، کیسا گھبراہٹ ہوگی، کیوں آپ کو معلوم ہے نہیں آنے والی، یعنی آپ کو کنفرمڈ ہے کہ نہیں آئے گی، تو اتنے سکون سے، کیوں کسی کو جس کو موت آئے اس کو معلوم تھا پہلے سے آنے والی ہے، اس نے سوچا تھا ظہر کے بعد عصر بھی ملنے والی ہے، عصر کے بعد مغرب ملنے والی ہے، جس کو بھی موت آئی اس نے نہیں سوچا تھا کہ اگلے کچھ لمحات میں موت آنے والی ہے، آ گئی، ہماری بھی آ سکتی ہے. تو آدمی سوچے میرے پاس بہت تھوڑا وقت بچا ہے، اگر یہ سوچے گا، آپ سوچے کوئی آدمی آپ سے آ کے کہے آپ کے پاس آج ایک دن ہے، اگر فرشتہ آپ سے آ کے کہے ایک دن اللہ نے آخری دیا ہے، اب جو بھی سیٹنگ کرنا ہے جنت کی آج کر لیں، آدمی کتنا پاگل ہو جائے گا ایک دم، وہ کچھ پیسے کا نہیں، جیب کے پیسے نکال کے پھینک دے گا، صدقہ کر دے گا سب، وہ عبادت کرے گا، ہر قدم پہ اللہ کو یاد کرے گا، سب سے معافی مانگ لے گا، سب سے نیتیں، اچھی اچھی نیتیں کرے گا، گڑ گڑائے گا اللہ کے آگے، سارے گناہ یاد کر کر کے سب سے توبہ کر لے گا، کیوں آج کا دن آخری نہیں ہو سکتا ہے؟ بولیں گے تو ہوگا، نہیں بولیں تو کیا آخری نہیں ہے؟ آج کا دن آخری ہمارا ہو سکتا ہے، وقت بہت کم ہے کا احساس آدمی رکھے. قیامت کے دن جہنم میں جانے والے کہیں گے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. جہنمی کہیں گے اللہ ہم کو اس جہنم سے نکال، ہم نیک عمل کر کے آتے جو اب تک ہم نے نہیں کیے. اللہ فرمائے گا اولم نعمرکم ما تذکر فی من تذکر، کیا تم کو اتنی عمر ہم نے نہیں دی تھی کہ جاگنے والا چاہے تو جاگ جائے؟ وجاءکم النذیر، ڈرانے والے بھی تو آئے تھے تمہارے پاس. فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب چکھو جہنم کو، اب تمہارا کوئی مدد کرنے والا نہیں. اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، والعصر ان الانسان لفی قسر، زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے. زمانے کی قسم کھائی، وقت کی قسم کھائی، کیوں؟ وقت چلا جا رہا ہے. انسان کی ناکامی اگر وہ کچھ نہ بھی کرے تو وقت کا کھونا سب سے بڑی ناکامی ہے، زندگی کا کھو دینا. جنتی بنانے کا موقع مل گیا تھا لیکن پھر بھی اس کو ضائع کر دیا. کسی کو ایک خزانے میں چھوڑ دیا جائے اور کہا جائے جی تم کو ایک گھنٹہ دے رہے ہیں، اس میں جتنا چاہے سونا چاندی ہیرے موتی سب لے لو، ہیرے موتی سب لے لو. اب آپ دیکھیں اس آدمی کو کیا، ایک گھنٹہ ہے، ایک گھنٹے کے بعد بیل بجے گی، باہر نکلے ٹھیک لے کے، جتنا باہر لے کے آئے اتنا تمہارا اور جو اندر چھوڑا ہوا ہمارا، اور تم اندر رہے تو تم بھی ہمارے. اب بتائیے ایک گھنٹہ وہ کیسا استعمال کرے گا؟ اس کو اگر فون آ جائے اٹھائے گا؟ بولے گا بعد میں دیکھیں گے سب. اگر باہر سے کوئی مہمان اس کو آواز دے پہچان والا، ذرا ایک بات کرنی ہے آپ سے، کچھ نہیں، وہ دیوانہ ہو جائے گا، وہ تھیلے بھر بھر کے باہر لے کے آئے گا، وہ اب اندر بھی نہیں رکھے گا. سوچئے عقل مند آدمی وہ ہوگا جو تھیلے بنا کے اندر نہیں رکھے، عقل مند وہ ہوگا جو تھیلا بنائے باہر رکھے، تھیلا بنائے باہر رکھے. کیوں؟ لاسٹ مومنٹ پہ سارے تھیلے باہر نکالنا مشکل ہو جائے گا. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر ایک دیکھ لے اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے. بھیجو جلدی، سنبھال کے یہاں مت رکھو، بھیجو باہر نکالو، بھیجو آگے، کل کا سوچ. تو آدمی سوچے میرا وقت بہت تھوڑا بچا ہے، مجھ کو جلدی جلدی نیکی کر کے جنتی بننا ہے، معلوم نے پھٹ سے سانس رک جائے سب رک گیا. اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، انسان جب مر جاتا ہے اس کا عمل کا سلسلہ رک جاتا ہے. قیامت تک قبر کے اندر پڑا رہنا ہے، قیامت تک پڑا رہنا ہے قبر کے اندر. اب ملا ہے موقع جنتی بنانے کا، بن گئے، ایک سبحان اللہ نہیں بول سکتا قبر میں جا کے، یہ موقع آج ہے کل نہیں ہے. نمبر نو، اللہ سے امیدیں اور اللہ کا خوف دونوں کو جمع کرنا، یعنی صرف امید نہیں، ہاں اللہ غفور الرحیم ہے یہی بول کے چلنا نہیں، اللہ پکڑ بھی سکتا ہے. ڈر جمع کرنا، ڈر انسان کے عمل کے لیے بہت بڑا محرک ہے. آپ بتائیں بچوں کو اگر کہیں تم کو پاس کر دیا جائے گا اگر اچھے مارکس لکھیں گے، تو بچے کچھ پڑھتے ہیں کچھ نہیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن پٹائی ہوگی اگر نہیں پڑھیں گے تو سب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو انسان کے لیے ڈر ایک بہت بڑا ایکٹیویٹر ہوتا ہے. تو آدمی عمل پہ آنے کے لیے اللہ سے ڈرے بھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی عبادی انی ان الغفور الرحیم، اے نبی میرے بندوں سے کہیے میں غفور الرحیم ہوں، لیکن یہ بھی کہیے کہ وہ ان عذابی هو العذاب العلیم، میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے. تو ایمان، خوف اور امید دونوں کو جمع کرنے کا نام ہے. امید کو چھوڑ کے ایک دم ڈر جانا یہ بھی نہیں، اور ڈر کو چھوڑ کے پھر امیدیں خیالی پلاؤ بنانا، خیالی محل بنانا، صرف یہ بھی نہیں. اللہ تو غفور الرحیم ہے، اپنے کو تو چھوڑ ہی دے گا، اللہ سے اچھی امید ہے، اللہ سے اچھا گمان ہے، اللہ معافی کر دے گا، نہیں، ڈرتا بھی رہے اور امید بھی رکھے. اتنا نہ ڈرے کہ مایوس ہو جائے، اتنی امید نہ رکھے کہ بے فکر ہو جائے، اس کو یاد رکھیے. اتنی امید بھی اللہ سے نہ رکھیں کہ بے فکر ہو جائیں، اور اتنا ڈر بھی نہ رکھیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں، دونوں کو جمع کریں. نمبر دس اور آخری چیز، اپنے دل کے بارے میں سوچیں کہ ہم، یہ نہیں کہ آخرت میں جہنم میں آدمی جائے گا گناہوں کی وجہ سے، بلکہ دنیا میں بھی دل گندا ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے. کون آدمی چاہتا ہے اس کا دل گندا ہو؟ آپ بتائیے آپ کے کپڑوں پہ چائے گر جائے آپ کو اچھا لگتا ہے؟ نہیں، فوراً دھونے کی فکر. تو بے عملی سے، گناہوں سے دل گندا ہوتا ہے، دل کی صفائی کا خیال کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد اذا اخطأ خطیئة نُقِطَتْ فِي قَلْبِهِ نُقْطَةٌ سَوْدَا, بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے, گناہ سے دل پر کالا دھبا لگتا ہے. فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ, جب وہ گناہ چھوڑ دے, استغفار کرے, توبہ کرے, رجوع کرے, اس کا دل پھر سے صاف ہو جاتا ہے. وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ, لیکن پھر سے اگر وہ گناہ کرتا ہے توبہ کرنے کی بجائے, گناہ کے بعد گناہ کرتا ہے, تو اس کا گناہ پورے دل پر دھبا پورے دل پر چھا جاتا ہے. وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ, یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, ہرگز نہیں بلکہ تمہارے دل تمہاری اپنی کرتوت کی وجہ سے تمہارے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے, دل گندا ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے. کون چاہتا ہے اس کے کپڑے گندے ہوں؟ کون چاہتا ہے اس کا گھر گندا ہو؟ اور کیوں چاہتا ہے اس کا دل گندا رہے؟ ہاتھ پاؤں صاف ستھرے لیکن دل گندا, دل پر گناہوں کا زنگ لگا ہوا, کتنی گندی بات ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ گناہوں سے دل پر اثرات پڑتے ہیں, دل گندا اور میلا اور اس پر دھبے لگ جاتے ہیں, اس کی صفائی کا خیال رکھیں, اس لیے گناہوں سے بچیں, اس لیے نیکیاں کریں. اس کو امام احمد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, ابن حبان, حاکم اور بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا. اور آخری بات, قیامت کے دن جانچ دلوں کی ہوگی, اس لیے دلوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے, گناہوں سے دل گندا ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے, یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد, ہاں کام آئے گا تو وہ دل, کہ ایک آدمی صحیح سالم دل لے کر, صاف ستھرا دل لے کے اللہ کے پاس جائے. تو دلوں کی حفاظت ضروری ہے, اس لیے عمل کرنا ضروری ہے. نیکیوں سے دل نورانی ہو جاتا ہے, گناہوں سے دل گندا اور دھبے والا اور نجس ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور آخرت کی فکر کرنے اور اللہ کی اطاعت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارا پہلا موضوع تھا جو آج ختم ہوا, اللہ تعالی اس کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق ہم کو عطا فرمائے. اگلا موضوع ہمارا اگلے ہفتے ہوگا انشاءاللہ, خواہشات و شہوات کی پیروی, اس کے نقصانات اور اس کا علاج.